Pasiman law, billahi, Allah par, wa rusulihi, aur uske rasoolon par, wa aur,
la nahi,
taqulu, kaho, salasatun, ke teen hai, intahu, bas raho, khairal lakum, behtar hai tumhare liye, innama, siwa iske nahi ke, Allahu,
Allah,
ilahum wahid,
ایک
معبود ہے
سبحانہو
پاک ہے وہ اس سے
این
یکونا
کہ
ہو
لہو
اس کے لیے ولدن اولاد لہو ما فی السماواتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں وَقَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ وَكِيلَ کارساز لَنْ ہرگز نہیں
يَسْتَنْكِفَ
انکار کرے گا
المسیح
مسیح این یکونا اس بات کا کہ ہو وہ عبدل للہ بندہ اللہ کا وللملائکت المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ اور جو کوئی انکار کرے گا عن عبادتہی اس کی بندگی کا
وَيَسْتَكْبِرْ
اور تکبر کرے گا
فَسَيَخْشُرُهُمْ
پس وہ ضرور جمع کرے گا ان کو الیہی اپنی طرف جمیع سب کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ کے ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک
وَيُوَفِّيهِمْ
پس پورا دے گا ان کو
اجورہم
ان کا اجر یا ان کے اجر وَيَزِيدُهُمْ اور کچھ زیادہ بھی دے گا ان کو مِن فَضْلِهِ اپنے فضل سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے اس تن کفو انکار کیا وَسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ پس عذاب دے گا ان کو عذاباً علیماً دردناک عذاب وَاور لا نہیں یجدونا وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیم دوست ولا نصیرہ اور نہ مددگار یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاءکم آئی تمہارے پاس برہانم دلیل روشن
من
ربکم تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا اور اتارا ہم نے الیکم تمہاری طرف نورم مبینہ نور چمکتا ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس جو لوگ کے ایمان لائے
باللہ
اللہ پر
واتصموا
به
اور مضبوط پکڑا اس کو
فسیدخلهم
پس وہ داخل کرے گا ان کو
فی رحمت منہ
اپنی طرف سے رحمت میں
وفضل
اور فضل سے
ویہدیہم
اور دکھائے گا ان کو
الیہی
اپنی طرف
صراط
مستقیما
سیدھا راستہ
یستفتونک فتویٰ
پوچھتے ہیں آپ سے
قل اللہ
کہہ
دیجئے کہ اللہ
یفتیکم
فتویٰ دیتا ہے تم کو
فی
الکلالہ
کلالہ
کے بارے میں انم
رو
اگر کوئی مرد
ہلکا
ہلاک ہو جائے
لیسا
کہ نہ ہو
لہو
اس کے لیے
ولدن
اولاد
ولہو
اختن
اور
اس کی بہن ہو
فلہا
تو اس بہن کے لیے
نصف
آدھا ہے
ما
ترکا
جو کچھ وہ چھوڑ گیا
وہو یرثھا
اور
وہ بھائی وارث ہوگا اپنی
بہن کا
علم
اگر نہ
یقل لہا ولدن
نہ ہو بچہ بہن کا
فائن بس
اگر
کانتا
ہو دو
اس نتائنی
دو
بہنیں
فلہما
تو ان دونوں کے لیے
سلسانی
دو تہائی ہے مما
اس میں سے جو
ترکا
وہ چھوڑ گیا
کوا
اور
ان اگر
کانو
ہوں
اخوتن
کئی بھائی
رجالن
مردوں میں
و
نساءن
اور
عورتوں میں
تو
لہٰذا ہم کیا پڑھیں گے اب اس کو
اخوتن
بھائی بہن
رجالم
و نساءن
مرد
اور عورتیں
فلیز
زکری
تو
مرد کے لیے ہے
مثلو
برابر
حلزی
حصہ
الانثیین
دو عورتوں
کا
یبین اللہ
بیان
کرتا ہے اللہ لکم
تمہارے لیے
انت دلو
کہ
ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ واللہ اور اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کے ساتھ
علیم
جاننے والا ہے بس یہاں تک تلاوت سنیں گے
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آج ہم اپنے ٹرانسلیشن اور تلاوت کے ساتھ ہم نے سورت پوری کر لی ہے الحمدللہ بیوٹیفل تلاوت ماندہ جب اس کے بعد سنتے ہیں ٹرانسلیشن کے بعد تو اور ہی خوبصورت الحمدللہ پھر دلوں پہ اثر کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ اور سبحان اللہ ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ استاذہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ ہم استاذہ جی سے حکمت کے موتی چنتے ہیں خوش ہو گئے سب الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح خوش رکھے آپ کو جزاک اللہ خیر استاذہ جی میں آپ کے لیے مائک فری کر رہی ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے علم کی بہاریں دے اور آپ بہترین طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ لیتے رہیں آپ یقیناً اب محسوس کریں گے اور آج تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی صورت نساء بھی ماشاء اللہ پوری ہونے والی ہے ویسے ہی ہے نا مجھے غلطی تو نہیں لگی او الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ برکت دے یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے کہ جب چھنتی ہے نا اللہ نہ کرے کسی سے چھنے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا دولت ہے جب پاس ہوتی ہے تو اور ہی خوبصورتی ہے عام طور پہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی یا نہیں ہوتی نا تو اس کا سوچنا اس کے بارے میں پرسیپشن رکھنا بالکل ایک مختلف سوچ ہوتی ہے لیکن قرآن ایک ایسی پیاری چیز ہے آپ کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے ہمیشہ آپ کو بہترین طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات بہتر کرنا چاہ سکھاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب آپ میں سے بہت ساری نیگیٹیوٹی نکل چکی ہوگی ایسے ہی ہے وہم الٹی پلٹی سوچے یہ ہے وہ ہے کیسے کیا کیوں نکل چکا ہے کہ نہیں نکل چکا الحمدللہ پہلے ہمارے اندر اور قسم کی انا ہوتی ہے لیکن بعد میں دوسری قسم کی ہوتی ہے اور جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اپنی قیمت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے مجھے تو یاد ہے جب سے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جڑا مجھے اپنی جان اور پیاری ہو گئی کہ اللہ ابھی نہیں ابھی کچھ نہیں کیا ابھی کچھ نہیں تو ایک چھوٹا سا نسخہ لیجیے لکھیے ایک پرسکرپشن کسی ڈاکٹر سے بھی تو کبھی لیا ہی ہوگا نا تو اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی مایوسی ہے تو مایوس لوگوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ویلیو دیں آپ دیکھیے کہ ہم سب کی زندگی میں حادثات بھی ہوتے ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں آج کل باہر کی دنیا میں کچھ اسی قسم کی چیزیں ہیں تو لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ آج کسی بھی وجہ سے زندگی میں رک گئے ہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بس نو مور آئی کینٹ سروائیو اب میری زندگی میں خوشی نہیں یہ نہیں وہ نہیں تو اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ ہارے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو یہ سب باتیں پھر آپ کے لیے ہیں سب سے پہلا کوڈ ورڈ جیم کہہ لیجئے یا پھر ایک سیلف ریکگنائز کا نقطہ لکھ لیں کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی یور سیلف اپنے آپ کو پہچانو خود کو پہچانے آپ کون ہیں آپ کا مقصد کیا ہے اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا آپ دیکھیے زمین پر موجود ایک درخت ایک پہاڑ ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے ما خلقتا ھذا باطلا تو انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے لہذا اپنے آپ کو تلاش کیجیے اپنے دل میں جھانکیے سجدوں میں ہاتھ اٹھائیے جب آپ خود کو جاننے کی طلب رکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پھر آپ کا مقصد ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ
تو کیا سیکھا؟ پہلی بات، پہلی ٹپ کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تصوف کی دنیا میں ایک جملہ ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ. تو جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو پھر فائدہ ہوگا. سیکنڈ ٹپ لکھیے، بی یور سیلف، جو ہو وہی رہو. یعنی آپ جو ہیں نا وہی رہیں. لوگوں کی دیکھا دیکھی خود کو مت بدلیے، چیز نہ کیجیے، لوگوں کو کاپی نہ کیجیے. کسی اور کی طرح بننے کی کوشش جب آپ کریں گے نا تو آپ اپنے بھی نہیں رہیں گے. ہمارے یہاں تو اس کی مثال بھی اچھی نہیں ہے، کوا چلا ہنس کی چال والی مثال یاد کر لیجیے. تو آپ اپنی ویلیوز کو نہیں کھوئے. آپ جب اپنے بارے میں یہ ساری چیزیں جان لیں گے نا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں گے. تو دوسروں جیسا بننے کی بجائے ایسے بنیے کہ دوسرے آپ جیسا بننے کی کوشش کریں. مومن کیا ہے؟ وہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ مؤثر ہوتا ہے. یہ جملہ ہم نے حکمت البالغہ میں سیکھا تھا کہ آپ دوسروں کو کاپی کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ دوسرے آپ کو کاپی کریں. اور اگر آپ کو کوئی موٹیویشن چاہیے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے. اور اگر احساس کمتری ہے نا تو آپ دیکھیے کہ آپ کے نیچے بھی ہیں، ان کو دیکھ لیں. آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. آپ کا بڑا گھر نہیں تو کسی کا چھوٹا بھی نہیں. کوئی تو ہوم لیس ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے. کوئی کچرے سے کھا رہا ہے آپ کے گھر میں، تو پھر بھی چلے کل کا کھانا اتنا ہے کہ آپ اس کو ہی کھا لیں تو بڑی بات ہے. تیسری ٹپ لے لیجیے، ویلیو یور سیلف. جب ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں نا پھر اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں. ایسی جیسے ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ لگ جائے تو پھر ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. تو ویلیو یور سیلف، اپنے اوپر کام کیجیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے، نئی اسکل سیکھیے. فیوچر ڈگری کا نہیں، ہنر کا ہے. یاد رکھیے، ڈگریوں والے آج بھی خالی بیٹھے ہیں، اور اللہ نے ہنر دیا ہے تو اس ہنر کو لے کر چل پڑیے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا ہنر ضرور آنا چاہیے کہ جب زندگی میں کہیں کوئی بمپ آئے، کوئی پرابلم آئے، تو پھر اس وقت اپنے آپ کو اس کی نظر سے آپ بہتر کر سکتے ہیں. اس کو وقتی طور پہ ہم کسی نہ کسی کھڈے میں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح خود کو ویلیو دینے کا ایک اور اصول کیا ہے؟ کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اوپر انگلی اٹھائے، کوئی تکلیف دے. اپنے ارد گرد صحت مند لوگوں کو رکھیے، اخلاقی طور پہ صحت مند، ہیلدی باؤنڈریز ہونی چاہیے. کسی کو اپنی باؤنڈریز پار کرنے کی اجازت کبھی نہ دیں، چاہے وہ آپ کے گھر والے کیوں نہ، آپ کا شوہر کیوں نہیں ہے، آپ کی بیوی کیوں نہیں ہے، آپ کا بچہ کیوں نہیں. جہاں وہ آپ کی ڈس ریسپیکٹ کرنے لگے فوراً کھڑے ہو جائیے. اور یہی ہے اصل میں عزت نفس میں اور ہیومیلیشن کا فرق. اپنی عزت نفس کو مجبور نہیں کرنا، ہمبل ہونا لیکن ہیومیلیٹ نہیں ہونا. بہت سارے لوگ آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں. کبھی کسی کو اس کی اجازت نہ دیں. آپ کا اتنا قیمتی وقت ہے، دو منٹ کے لیے کہہ کر آپ کے 20 منٹ لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ سوری میں نے کچھ ٹائم لیا، وہ اصل بات تو میں نے کہی نہیں ابھی تک آپ کو. تو کبھی بھی دوسروں کو نہ کہہ کر خود اپنے آپ کو اب ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ نہیں کر سکتے کوئی کام تو نہیں کر سکتے. اور پھر ایک اور چیز لے لیجیے، ایکسپیکٹ یور سیلف، ایکسپٹ یور سیلف، اپنے آپ کو قبول کیجیے. آپ جیسے بھی ہیں، چھوٹا قد ہے، رنگ کالا ہے، لمبے ہیں، گورے ہیں، موٹی ناک ہے، پمپلز ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے. کوئی بھی اگر اللہ نے آپ کو کوئی کمی دی ہے نا تو آپ کے کہتے رہو میرا کہ جاتا ہے، میں تو محمد ہوں، میری ماں نے میرا نام مزمم تو نہیں رکھا. آئی ڈونٹ نو کس کی باتیں کرتے ہو. جملہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کا پیارا سا جملہ تھا. تو کبھی کوئی آپ کا مذاق نہ اڑا سکے. اور جو اپنا مذاق خود اڑاتے ہیں نا ان کا مذاق دوسرے بھی اڑاتے ہیں. اور پھر ایک اور بات، فارگیو یور سیلف، اپنے آپ کو معاف کیجیے. ٹھیک ہے ایک انسان غلط فیصلے کرتا ہے زندگی، آپ سے کبھی غلط فیصلے ہوئے ہوں گے، آپ نے غلطیاں بھی کی ہوں گی. آپ صحیح لوگوں کو وقت نہیں دے سکے، غلط لوگوں میں پڑے رہے. آپ کو میڈیکل میں جانا تھا، آپ نہیں جا سکے، آپ انجینئر نہیں بن سکے. یا آپ کی شادی آپ نے اپنی مرضی سے کہیں الٹی سیدھی جگہ کرا لی ہے. اب اپنے آپ کو معاف کیجیے. بعض لوگ ماضی کی غلطیوں کی سزا اپنے آپ کو حال میں دے کر اپنا مستقبل خراب کر لیتے ہیں. تو پچھتاووں میں نہ جیئیں، اللہ نے آپ کو جو دے دیے وہی آپ کا تھا، اور اپنا بازو خود پکڑ کر اپنے آپ کو ایسی کسی چیز سے نکالیے جس میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اپنا مسیحا خود بن جائے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات، لو یور سیلف، اپنے آپ سے محبت کیجیے. یہ وہ خوبصورت اصول ہے. یہ ساری باتیں سائیکالوجسٹ آپ کو سنائیں اور آپ سے $200-400 لے لیں گے ایک گھنٹے کے، لیکن آپ قرآن سیکھتے سیکھتے اگر یہ باتیں بھی سیکھتے جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے آپ سے پیار کرنے کا مطلب کیا کہ ریسپیکٹ یور سیلف، اپنی عزت کیجیے. جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. خود سے محبت کریں گے انشاءاللہ دوسرے بھی آپ سے محبت کریں گے. ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈس ریسپیکٹ یو. اور جب آپ خود کو عزت دیں گے، ویلیو دیں گے، اپنے آپ سے پیار کریں گے تو دوسرے بھی آہستہ آہستہ آپ کو مان لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اونچی جگہ پہ جانا چاہیں اور دوسرے لوگ آپ سے نیچے کھڑے آپ کو نیچے گرا لیں. تو ہمیشہ اپنے آپ سے کہیے آئی ول ناٹ گیو اپ، میں کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کروں گی. کوششیں جاری رکھیے، اپنے آپ کو آگے سے آگے لیں، اور کبھی ایسے لوگوں کو نہ اپنی زندگی میں آنے دیں جو آپ کے اندر احساس محرومی پیدا کر دیں. اور پھر انشاءاللہ وی آل ول رائز، ون ون ہوگا. آپ بھی خوش، آپ کے ارد گرد والے بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش، گھر والے بھی خوش، باہر والے بھی خوش. جب آپ اپنے آپ کو ایک خاص طریقے سے ڈیل کریں گے تو دوسرے آپ کو کبھی مس انڈرسٹینڈ بھی نہیں کریں گے اور مس یوز نہیں کریں گے. تو فائنڈ یور سیلف، فائنڈ دا پرپز آف یور سیلف، اور اپنے آپ کو راضی رکھیے. یہ ایک چھوٹی سی میرے پاس نصیحت تھی جو آپ سے شیئر کی. اللہ کرے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. جزاک اللہ خیر. پتہ نہیں میں نے شاید زیادہ ہی ٹائم لے لیا ہو تو پھر مجھے معاف کر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. اور سازہ جی سبحان اللہ، ہمیں سونے کے پانی سے لکھنے والے نسخے مل گئے، ایسے ہی ہے نا نسخہ کیمیا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے سبحان اللہ. جس طرح سے وہ بھی لکھ رہے تھے کافی سارے آپ میں سے کہ ہم نے نئی ریزولیشن اپنی بنائی ہے، تو الحمدللہ سے بہت اچھے آپ لوگوں کو ہر کسی کو مل گیا. اسٹارٹ ورکنگ ٹوڈے ہے نا، ڈونٹ ویٹ، یہی ہے نا کیا کرنا ہے آج سے آپ نے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں اگر ہم اس پہ عمل کر لیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت پرسنالٹی جو اللہ کو مطلوب ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا ہے نا سبحان اللہ. صحابہ کرام کی ساری کوالٹی سبحان اللہ ہمارے سامنے کے، پھر اس طرح کی امیزنگ پرسنالٹیز رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں پھر ہم فیل ہو جاتے ہیں. شروع شروع میں جذبے سے کرتے ہیں، استقامت مانگے. جیسے استاذہ جی نے آپ کو ایک ایک پوائنٹ لکھے، آپ نے نوٹ کیے، ایک کسی سسٹر نے تو سارے ماشاء اللہ لکھ دیے تھے، آپ نے اپنے لیے سارے نوٹ کیے نا سب نے. جلدی سے ایک ایک لکھیں کیا کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی یور سیلف، گڈ سبحان اللہ، لو یور سیلف، ویلیو یور سیلف سبحان اللہ، گڈ، ریسپیکٹ یور سیلف، الحمد للہ الحمد للہ. اور کاپی نہیں کرنی، میک بیسٹ ورژن آف یور سیلف، اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر کسی کو ابلٹی دی ہے سبحان اللہ. قرآن سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہ ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ اپنے آپ کو پہچانے، کوئی بھی ہنر آپ کا، اور اس کو بیسٹ یوز، اس سے زیادہ ہمیں کہاں موقع ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہمارے ہی کتنے ساتھی بیمار پڑے ہیں نا، بجائے اس کے کہ اس ٹائم پہ مایوس ہونے کے، ہمیں اپنے آپ کو اپنا بیسٹ ورژن بنا کے، انسانوں کے لیے نفع مند بنا کے، اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہے نا. بغیر عمل کے پھر علم کسی فائدے کا نہیں، ایسے ہی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی، آپ میں سے ہر کسی کے لیے، پہلے اپنے لیے پھر آپ سب کے لیے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس ویسا بنا دے جیسے اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو پسند ہے. آمین اللہم آمین. تو انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی ہیں اپنی تفسیر کے لیے، اور قرآن سے زیادہ خوبصورت تذکیہ کوئی نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے نا. اچھا ہاں سوری، میں روٹ ورڈ تو بھول گئی آپ کے. ہاں ابھی ہم جزاک اللہ خیر فار ریمائنڈنگ. ماشاء اللہ اس سے پتہ چلتا ہے آپ لوگ زیادہ، میرے سے زیادہ آپ لوگ اٹینٹیو ہوتے ہیں. سبحان اللہ سلپ آؤٹ آف مائی مائنڈ کہ ہم نے ابھی تو روٹ ورڈ تو وہ نہیں کے چلے. ریڈی آپ لوگ اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جزاکم اللہ خیر فار ریمائنڈر. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے آج کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ آیا نمبر 163 سے، رائٹ. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اِنَّا اَوْحَيْنَا, اَوْحَيْنَا وحی کی ہم نے, وَاوْحَایا, ویری گڈ ماشاء اللہ, بارکم اللہ فیکم. اوکے چلے آگے جاتے ہیں ہم, دیکھیں آگے تو اس میں اور اس طرح سے اوحینا ریپیٹ ہوا ہے کتنی دفعہ, پھر نام ہے, پھر ول اسباط, اس کا کیا ہوگا روٹ ورڈ, ول اسباط سین با تو, گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں ہم, آتینا, جلدی سے لکھتے تھے شاباش, آتینا. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی ریویژن ہو رہی ہے, لیکن ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمارے ساتھ کچھ نئے اسٹوڈینٹس بھی ہیں, ہے نا, ان کو ہم نے ان کے لیے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پریشان نہیں ہونا, کرتے جانا ہے آرام سے, ساتھ ساتھ محنت کرتے جانا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ will make it easy for you انشاءاللہ, کچھ بھی مشکل نہیں ہے, ہے نا, پریکٹس آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جاتی ہے الحمد للہ. قصصناہم, قصصناہم, قاف صاد صاد, ویری گڈ. اور اسی روٹ ورڈ سے دیکھیں آگے آیا ہے نقصصہم, ٹھیک ہے, قصہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی قصہ, ٹھیک ہے. پھر دو ورڈ اس میں, ایک اور ایک ہی روٹ ورڈ سے, کلم اللہ موسیٰ تکلیم, کلام کاف لام میم, ویری گڈ ماشاء اللہ. کلام تو ہم اردو میں بھی الحمد للہ یوز کرتے ہیں. اچھا حجت مبشرین, باشرین را, ٹھیک ہے, منذرین, نون دال را, ڈرانے والا, بشیرین خوشخبری سنانے والا. آگے ہم آ جائیں حجتن, اسی میں دیکھیں حجتن, حجت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا, ہا جیم جیم, ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. اچھا آگے ہم آتے ہیں انزلہ, اس نے نازل کیا اس کو, نون زال لام, سوری نون زالام, اوکے, والملائکۃ اور فرشتے, میم لام کاف, ویری گڈ ماشاء اللہ. کفا کا کیا ہوگا, کافی, کافایا اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں, کافی کافی ہے, ہے نا, انف ہے الحمد للہ. شہیدن شین ہا دال, ٹھیک ہے, ویری گڈ ماشاء اللہ, گواہی دینے والا, شاہد ہم ورڈ بھی یوز کرتے ہیں الحمد للہ. اچھا آگے آ جائے سدو, سدو سود دال دال, ٹھیک ہے, دال جب شدہ ہے اوپر مشدد ہے تو اس کا مطلب کہ دو لیٹر ہیں اس کے نیچے, ٹھیک ہے, سود دال دال. بلو بلالن, دو ورڈ آگے, جیسے ہم بولے دولین بھی کہتے ہیں, دود لام لام, گمراہ گم ہونا, گمراہ, بعیدہ بعیدہ, با عین دال دور کی, ٹھیک ہے, بعید الحمد للہ, ہم اس کو یہ بھی اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا آگے آئے لیہدیہم, لیہدیہم, لی اس کے کس کے لیے, تاکہ وہ دکھائے ان کو, گائیڈ کرے ان کو, ہدایت دے ان کو, ہا دال گیا, ویری گڈ, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. چلے آگے طریقہ, طریقہ ہم اس کو ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی, طورا قاف, ٹھیک ہے, راستے کے لیے آتا ہے. چلے آگے جاتے ہیں یسیرا, انما العسر یسرا, یاسین را آسانی, ٹھیک ہے, آسان, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. آگے آ جائیں فآمنو, فآمنو پس ایمان لاؤ, حمزہ میم نون, ویری گڈ. السماواتی, السما سین میم واو, ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا تغلو, تغلو غلو سے, ٹھیک ہے, غائن لام واو, ٹھیک ہے, گڈ ماشاء اللہ. القاہ, القاہ اس نے ڈال دیا اس کو, لام قافیہ, گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. آگے آتے ہیں دیکھیں کچھ ہے ہمارے لیے, انتہو, انتہو پاس رہو نہیں سے, ویری گڈ نون ہا یا, اسی میں سے پہلے دیکھیں سلاستن, سلاستن سا لام پا تین, ٹھیک ہے, سلاستن, اوکے. آگے اور اس میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کا, سبحانہ ٹھیک ہے گڈ سین باہا ویری گڈ ماشاء اللہ. چلے آگے جاتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں 172 میں دیکھتے ہیں کچھ ہے ہمارے لیے. یستانکیفا یہ نیا ورڈ آیا نا ہمارے لیے نون کافا ویری گڈ ماشاء اللہ. انکار کرے گا یہ نیو ورڈ ہے ہمارے لیے ابھی تک نہیں آیا تھا نا نون کافا ٹھیک ہے. اچھا فسیح شروع ہوں بس بہت جلد وہ جمع کرے گا ان کو ان قریب صاف ان قریب کے لیے حاشین را ہوں ان کے لیے فا پس کے لیے الحمد للہ ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. فیوفیہم فیوفیہم بس وہ پورا دے گا ان کو وفا یا وفات ہونا وہ بھی اسی سے ہے نا الحمد للہ. اجورہم حمزہ چیم را اجر ان کے یزیدہ ہوں ہم نے کل بھی کیا تھا دال زیادہ سے رائٹ. پھر استنکف وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھا استنکف ٹھیک ہے نون کا فا الحمد للہ. اور اگلی آیت میں چلتے ہیں 174 میں کچھ ہے آپ کو قد جاءکم برہان باروہا ٹھیک ہے یہ فلان کے وزن پہ ہے نا جیسے رحمان اس کا روحا میم ہے ٹھیک ہے برہان ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ مبینن. ہاں اس کا کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ اس کا یہ کرتا ہے اس کو ٹھیک باروہا ٹھیک ہے فلان کے وزن پہ زیادہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے لیکن کچھ اس کو اس طرح سے بھی لکھتے ہیں باروہا. میں پھر سے اس کو کنفرم کروں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے. مبینن با یا نون ٹھیک ہے اے اتاسیمو عین صاد میم ویری گڈ ماشاء اللہ بارکم اللہ فیکم. مستقیمہ قاف واو میم اچھا یفتیکم فا تا یا ویری گڈ پوچھتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں تم کو. اچھا کلالہ الکلالہ کاف لام لام الحمد للہ اثنتین فإن کانتا ثانون یا ویری گڈ ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے اور آگے اس میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اخوتن حمزہ خواو تو ٹھیک ہے باقی تو ہم نے کہا لیا حزی ہا وا حصہ ٹھیک ہے الحمد للہ ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر بارکم اللہ فیکم اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور برکت دے. اور نئے لوگوں کے لیے اگین ایڈوائز کے پریشان نہیں ہونا ان کو جا کے اپنے روٹ ورڈز کو اسی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے روز کا روز کریں گے روز کرتے جائیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے تفسیر کے لیے بالکل روز پریکٹس کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کر دیں گے اس کو. اور ہمیشہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرایا کریں کہ ایک ایک لیٹر کے لیے مجھے سبحان اللہ 10 ریوارڈز مل رہے ہیں تو آپ کا بینک سبحان اللہ جب آپ یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے اس کے کریڈٹس اوپر جا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے سب سے آمین. ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تفسیر. جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما.
تفسير دیکھیں گے آیت 163 سے. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده
بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف، اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، وَعِیسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہ سب کون تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بھی رسول ہم نے بھیجے جن کے حال ہم نے آپ تک بیان کیے، اور وہ رسول جن کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کلام کا کرنا۔ اور ان رسولوں کی خوبی کیا تھی؟ رسول مبشرین و منذرین، یہ رسول خوشخبریاں دینے والے اور آگاہ کرنے والے تھے۔ کیوں؟ لِاللَّهِ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد نہ ملے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ لگائے کہ اس نے ہماری ہدایت کا ذریعہ کیوں نہ مقرر کیا، کوئی نبی کیوں ہماری طرف نہ بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور غالب ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا۔ یہ تین آیات، آیت 163 سے 165، ان آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہود نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، لہٰذا ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وہی سوچ کہ جب موسیٰ پہ نبوت آ گئی یا بات پہنچ گئی تو اب کسی اور کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو ہم نہیں مانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، بلکہ یہاں تو ایک پوری چین بیان کر دی۔ پیچھے سے ہم یہ سلسلہ پڑھتے آ رہے ہیں، تلک الرسل میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا جو عموماً انہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے مانا، کچھ کو نہیں مانا۔ ان تین آیات میں ہم نے انبیاء کرام کے نام دیکھے۔ قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کے نام موجود ہیں۔ ذوالکفل کی نبوت جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا شک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ ان کو ایڈ کر لیں تو 25 ہو جاتے ہیں، نہ ایڈ کریں تو 24 رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عموماً ہمارے ہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، تو اس روایت میں ضعف ہے، یعنی یہ موضوع درجے کی۔ امام جوزی کہتے ہیں کہ یہ وضع کی ہوئی روایت ہے، تو جس چیز میں کوئی ہمارا نفع یا نقصان نہیں اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ نبی بھیجے جاتے تھے اور ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ یہاں لفظ اوہینا کو دیکھ لیتے ہیں، واو ہا یا اس کا روٹ ہوتا ہے۔ وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو اشارہ کرنا، لیکن نبی کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حقیقت میں وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر غیر نبی کی طرح وحی کا لفظ آئے تو اس سے مراد خفیہ اشارہ ہے، جیسے شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں سورۃ نحل میں کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی۔ ام موسیٰ کی طرح وحی کا ذکر آتا ہے، اسی طرح بعض جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کا اشارہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا وحی خفیہ اشارے کو کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ملتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ملتا ہے، تو اس کے لیے پھر ظاہری جو طریقہ ہوتا ہے اس کو وحی کا طریقہ کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وحی جو ہوتی ہے وہ الہام کے معنوں میں بھی آتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل میں ڈال دیا جانا اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی نحل کی طرف، یہاں مراد ہے پراسرار طریقے سے کسی بات کا حکم دینا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے سسٹم میں یہ بات فیڈ کر دی کہ تم شہد بناتے رہو۔ اسی طرح کسی کو پرستار طریقے سے کسی چیز کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے شیاطین الانس والجنی یوحا بعضہم الی بعض, سورۃ الانام میں یہ بات آتی ہے کہ بعض شیاطین انسانوں اور جنوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں. تو لفظ وحی سے کوئی کنفیوز نہ ہو کہ صرف اس سے مراد وحی ریولیشن ہی ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگی تو وحی وہ ہے جو اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوتی تھی, لیکن بعض دفعہ شیطان بری چیزوں کا جو لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آ جاتا ہے. یہاں اصل میں یہود کے اعمال کی بات جو پیچھے ہو رہی تھی ان کی بدعملی اور ان کے عقائد کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں نبیوں کا تذکرہ لا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ تو دین صرف موسیٰ تک تھا اور نہ محمد رسول اللہ تک ہے, بلکہ تم دیکھو تو یہ سارے انبیاء کرام اپنے دور کے چنے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغام دیا اس میں بالکل کوئی شک نہیں تھا, ہر ایک بات جو ہے وہ درست ہے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ یہاں کما اوحینا الی نوح سے بات شروع ہوئی, تو مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پھر آدم علیہ السلام کی طرح وحی نہیں اتری, کیونکہ وہ تو پہلے انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے, نبی اس سینس میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے لیے چنا ایک مادی وجود کے لیے, لیکن چونکہ اس دور میں کوئی گناہ نہیں تھے, کوئی اس طرح کی انسانیت میں ابھی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے آئیں جو بعد کے دور میں ہوئی, تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی اس طرح نہیں آئی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعد والے انبیاء کرام پر آئی ان کے بعد. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح چونکہ صاحب شریعت نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے, اور یہ وہ نبیوں میں سے تھے جو بہت ستائے گئے. اولو العزم پیغمبروں کا نام جو آتا ہے پانچ انبیاء کا, اس میں حضرت نوح پہلے درجے کے تھے, تو لہٰذا اس شان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا, اور وہی بات ہے کہ اس سے پھر ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک اور سوال اس آیتوں کو پڑھنے سے جو اٹھتا ہے وہ کیا ہے کہ آتینا داوود زبورا, یہ الگ سے بات کیوں کی گئی جبکہ کتاب کا ذکر تو پیچھے سے چل رہا تھا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ کسی کی کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے نا, تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ کر کے پیش کرتے ہیں. زبور جو تھی وہ بنیادی طور پہ رائمز کی کتاب تھی, پوئمز تھی, ہم تھی, ترانے تھے. اس کے اندر اس طرح سے شریعت نہیں تھی جیسے کہ باقی انبیاء کرام کے دور میں تھی, تو اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا ترتیب آیت 163 کی, وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَحَارُونَ کا لفظ آیا, وہاں موسیٰ کا نام نہیں آیا. بعض نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ کا نام کیوں نہیں آیا, حالانکہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں ہم اثر تھے, ایک ہی دور میں آئے. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے ساتھ آگے کہہ دیا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما, تو چونکہ ان کا نام ہائی لائٹ کر کے آنا تھا تو پھر اس لیے وہاں ان کا نام نہیں رکھا گیا. اس سے آپ دیکھیے کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ گو کے انبیاء کرام چنے ہوئے لوگ تھے, لیکن ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام الگ تھا, مرتبہ الگ تھا. کسی کے ساتھ کلام کیا گیا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف وحی کی, اور ہر نبی کے پاس وحی بالکل اسی طرح سے آتی تھی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. کیسے آتی تھی وحی, اس کو انشاءاللہ آگے ہم سورہ شورا میں وحی کی تین مختلف اقسام کی صورت میں پڑھیں گے. ہمارے لیے ان تین آیتوں میں جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے, تعصب نہیں رکھنا چاہیے کہ چونکہ موسیٰ آگے ہیں تو اب محمد کے آنے کی کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نے ایک دین کا کام کر لیا تو اب دوسرے کو کیا ضرورت ہے کرنے کی, یا اگر میں کر رہا ہوں تو دوسرا کیوں کرے, جب ہم کر رہے ہیں تو دوسرے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی بات, یہ سوچ درست نہیں ہوتی. دوسری چیز اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا ہے, مبشرین و منذرین, خوشخبریاں دینے کا تذکرہ پہلے آیا اور منذرین کا لفظ بعد میں آیا. تبلیغ کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ اس میں آیا, رسولوں کی سنت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے, ڈراوے بات میں دیتے تھے. یعنی دین کی تبلیغ کا آغاز بشارتوں سے ہونا چاہیے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جب کسی کو دین کی دعوت دی جاتی ہے نا تو اس وقت تو وہ بالکل گناہوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کے پاس ہدایت نہیں. عموماً ایسے لوگ بہت زیادہ گناہگار ہوتے ہیں, تبھی تو کوئی نبی آتا ہے یا کوئی دین والا آتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو اس کی باتوں پہ تنقید کی جائے, اس کو روکا جائے اور اس کے بارے میں غلط سلط باتیں کی جائیں, بلکہ اس کو خوشخبری دینی چاہیے. اور خوشخبری کے بعد اگر کوئی نہ مانے, یعنی آپ نے بات کر دی پھر بھی نہیں کو مانا, پھر منظرین, پھر آگاہ کیجئے. اس پہ ماؤں کے لیے بھی ایک سبق ہے, آپ اپنے بچوں کو اچھے برے پہ ٹوکیے روکیے, لیکن پہلے خوبصورت بات کیجئے. بچوں کو نہ کہیں کہ اللہ مارے گا, اللہ آگ میں ڈالے گا, اللہ جلائے گا. وہ معصوم ذہن ہے, وہ اللہ کے بارے میں نہ جانے کیا لفظ سوچ لے گا. تو ہمیشہ پہلے اچھی بات کرنی چاہیے, پھر دوسری. پھر اگلی چیز دیکھیے, لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے اس ان آیات کا, اور وہ کیا کہ انبیاء کیوں آئے؟ اتمام حجت کے لیے, حجت کو تمام کرنے کے لیے. قیامت کے دن لوگ آ کے یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں. نبیوں کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کا, ان کی رہنمائی کرنے کا پورا انتظام کیا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا, کیونکہ اگر نبی نہ آتے تو لوگ قیامت کے دن یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں. چونکہ اللہ نے ہر دور کے لوگوں کے پاس کوئی بھیجا, اسی لیے سورت ملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا, الم یاتیکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس آیت کو بھی سامنے رکھے تو مفسرین ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان تک, یعنی ہم آج کے دور کے لوگ, دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں رہنے والے, چاہے اس وقت وہ ایتھیس بن چکے ہیں, چاہے وہ دہریے ہیں, چاہے وہ کسی بھی نام نہاد مذہب کو ماننے والے بن چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے آبا اجداد تک توحید کا پیغام پہنچا ہوا ہے. آج جتنے بھی لوگ بہکے ہوئے ہمیں دکھتے ہیں نا دنیا میں, در حقیقت یہ انبیاء کرام کی نسلوں میں جو لوگ بچے تھے انہی کی نسلوں میں سے, انہی کی اولادوں میں سے, کہ وہ اتنے بگڑ گئے جب ہدایت کا سورس بندے سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی جگہ خواہشیں آتی ہیں, باطل عقائد آتے ہیں. بجائے اس کے کہ اللہ کو رب مانا جائے, فرشتوں کو اللہ کی مخلوق سمجھا جائے, لوگ فرشتوں کو پوجنے لگتے ہیں, دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے, ستاروں کا رب ماننے کے بجائے ستاروں کو رب مانا جاتا ہے, کسی نے کسی کو دیوی بنایا, کسی نے دیوتا بنایا. اور جب نبیوں سے دور کا دور شروع ہوتا ہے تو اس طرح سے توحید جو ہے وہ آہستہ آہستہ شرک میں بدل جاتی ہے. جیسے شمع, چراغ, کوئی بھی روشن چیز, اس سے آپ جتنا دور جاتے ہیں نا اتنے اندھیرے پڑتے ہیں. تو ہر دور میں جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا دور ہوتا ہے, اس کے ساتھ لوگ جو کام کریں گے وہ بہترین خیر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کر دیا کہ کل تم ہم پہ یہ حجت نہ قائم کر دو کہ بھائی کیا ہوا, اللہ نے تو ہم تک پیغام دیا ہی نہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں نبیوں کی بات نہیں مانے تھے نا, کل قیامت کے دن بھی نبیوں کو چھٹلائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو جب پیش کیا جائے گا تو لوگ ان کو کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا, پھر ان کی گواہی کے لیے امت مسلمہ آئے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو جس طرح سے لوگ دنیا میں بیہیو کرتے ہیں اسی طرح کل آخرت میں بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر حجت تمام کر کے یہ بات بیان کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا تھا. اس کے بعد آیت 166 کو دیکھتے ہیں, لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ اس بات پر شاہد ہے کہ اس نے جو کچھ نازل کیا اس کو نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ. یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے یہ مشاہدے کی بنیاد پہ نہیں ہے, تجربے کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب تجربے یعنی ایکسپیرینس بیسڈ وٹنس جو ہوتی ہے نا اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. لوگوں کے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غلط کام کریں گے, لیکن اللہ کی گواہی جو ہے نا یہ علم کی بنیاد پہ. اللہ کو اس دنیا کو بنانے سے پہلے بھی پتا تھا کہ حضرت نوح کے ساتھ صرف 70 سے 80 لوگ آئیں گے, اللہ کو خوب پتا تھا, لیکن پھر بھی نوح کو بھیجا, 950 سال تبلیغ کی, ان کے ذریعے سے بات پہنچوائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی آئے. ہوا وہی جو اللہ کو پہلے سے پتا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں حجت تمام ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے کام نہیں کیا. مثال دیتی ہوں، بالکل سمپل، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے پارے کے بعد، اس پارے کے اندر جو آپ نے ٹیسٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کی بیس پہ نمبر ملتے ہیں نا. اب بالفرض آپ کے کلاس میں انٹریکشن، آپ کی گروپنگ، آپ کے گروپنگ ریکٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایگزامینر کہے کہ پیپر نہیں لیتے، صرف ان کے اس ڈیلی بیہیویئر پہ ہی ان کو نمبر دے دیں تو دیے جا سکتے ہیں. 100% ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن کسی حد تک ٹھیک ہوں گے، لیکن لوگ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے نہیں آپ ہمیں ٹیسٹ دے کے تو دیکھتے، پھر ہم اس میں جو نمبر لیتے، پھر جو ہم محنت کرتے وہ زیادہ بہتر ہوتی. تو دنیا میں جس طریقے سے لوگ جب تک ان کے سامنے کوئی چیز پیش نہ کر دی جائے اس کو نہیں مانتے، اسی طرح لوگوں کو یہ چیز ثابت کرنے کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور پھر اس پہ گواہی دی کہ جو بھی چیز نبیوں کے پاس آئی وہ علم کی بنیاد پہ آئی. یہاں علم کی فضیلت کی بھی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی فیصلے نہیں کرتا، کٹ حجتیاں نہیں ہیں اس کے پاس کہ جس کا جو دل چاہا جیسے دل چاہا وہ کر دے، بلکہ وہ پورے علم کے ساتھ معلوم طریقے سے ان باتوں کو لوگوں تک لے کے آتا ہے. والملائکہ تو یشہدون، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. کس بات پر فرشتے گواہ ہیں؟ کہ نبی آئے اور نبیوں نے لوگوں کو پیغام دیا، اور کنہوں نے مانا اور کنہوں نے نہیں مانا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے بھی ہے. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ایک تو کرامن کاتبین ہو سکتے ہیں جو امتیوں کے، انسانوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ ہر وقت اپنے فرشتوں کی گواہی کی زد میں ہے. کل قیامت کے دن یہ فرشتے گواہیاں دیں گے کہ اللہ یہ اچھے کام کرتے تھے یا برے کرتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ جس کو اس بات کا یقین آ جائے گا نا کہ میرے فرشتے میرے گواہ ہیں، پھر انسانوں سے تو ڈرنا چھوڑ دے گا. پھر وہ ظاہر اور باطن میں بالکل ایک ہی جیسا ہوگا. اس کو دوسروں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ بھائی دیکھو تم یہ کہتے ہو اور تم وہ کہتے ہو. یعنی فرشتوں کی گواہی کا احساس بندے کو باشعور بناتا ہے. وکفا باللہ شہیدا، ویسے تو دیکھا جائے تو گواہی اللہ ہی کی کافی تھی. یہ بھی بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ اللہ کی گواہی کے بعد فرشتوں کی گواہی کی کیا ضرورت تھی، یہ سوال ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو پھر ایسے سمجھے کہ کسی بھی سسٹم میں دو تین مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. یعنی ایک آپ کا کوئی ٹیچر ہوگا، پھر دوسرے درجے پہ آپ کے گروپ لیڈرز ہوتے ہیں، پھر تیسرے درجے پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مینجمنٹ سے متعلق ان چیزوں میں آپ سے ڈیل کر رہا ہوگا. اب کہا جائے کہ جب ٹیچر ہے تو گروپ لیڈرز کی گواہی کی کیا ضرورت ہے، یا گروپ لیڈرز کی بات ہو گئی تو اب ہمارے پیئرز اگر کل بنتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ہر بندے کی گواہی کا مختلف مقام ہے. اللہ نے گواہیوں پہ گواہیاں دے کر ثابت یہ کر دیا کہ تم یہاں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے ہوئے، تمہاری ہر چیز جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہے، اور جو ذات پیغمبروں پر وحی بھیج سکتی ہے وہ فرشتوں کی گواہی انسان کو کیوں نہیں دلا سکتی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نبیوں کے تذکرے کے بعد کچھ لوگوں کا معاملہ جو انہوں نے انبیاء کرام کے دور میں بھی کیا اور ان کے بعد بھی، وہ کیا تھا؟ ان الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ اپنے دور کے نبی کا انکار کیا، اس شریعت کا انکار کیا جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی انبیاء کرام کے ذریعے. چلو خود انکار کیا تھا تو بیٹھ جاتے، نہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. خود رکے پھر روکا. کیوں روکا؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. جب کوئی بندہ ہدایت کے راستے سے الگ ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنی اس کیفیت کو چھپانے کے لیے کہ میں اکیلا یہ کام کر رہا ہوں تو لوگ سوچیں گے میں غلط ہوں، پھر وہ اپنا ایک پریشر گروپ تیار کرنا چاہتا ہے. بالکل اسی طرح کفر کے کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے جب بھٹکتے ہیں تو دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. پھر یہ بھٹکانا ہوتا کیسے؟ کبھی دنیا کو رنگین کر کے، کبھی اس حق کے اندر عیب نکال کر، کبھی دائی دین کے اوپر الزامات لگا کر، کبھی نبیوں کو بشر کہہ کر اور بشریت سے آگے کچھ اور، یعنی اس طرح کے مسئلے میں الجھا دیتے ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دین سمجھ نہیں آتا، ہم اس سے دوری اچھے. اور قد دل دلالم بعیدا، بے شک وہ بہک گئے بہت دور کا بہک جانا. یہ پہلا دلو کیا؟ خود بھٹکنا، خود کفر کرنا. اور دلالم بعیدا کیا؟ دوسروں کو بھٹکانا. دیکھیے جو بندہ خود حق سے اترا ہوتا ہے نا، کسی بھی لمحے دل پلٹ گیا واپس آ جائے گا. لیکن جب کوئی اپنے ساتھ دوسروں کو بھی پلٹا چکا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے کہ آپ جن کے سامنے اس حق کو برا کہہ دیا تھا. بعض دفعہ جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا ذاتی زندگی میں توبہ کر کے پلٹ آتا ہے, لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کو دوسروں کے سامنے اناؤنس کر چکے ہوتے ہیں, جو پبلسائز کر کے گناہ کرتے ہیں, پھر ان کو توبہ کرنی بڑی مشکل لگتی ہے. اس پہ محاورے بھی اردو زبان کے کہ فلاں تو توبہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو اب اس کی دوستیاں اور اس کی یاریاں نہیں توبہ کرنے دیتی. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا, جب انسان برا ہوتا ہے نا تو وہ ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے, لیکن جو بدنام ہو جاتا ہے نا جس کی بیڈ ریپیٹیشن کریٹ ہو چکی ہوتی ہے پھر اس کا دین کی طرف آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دور بھٹک گئے. اور دلم اور دلالم بعید کا فرق ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ایک بھٹکنا ہے کہ اس صاحب کی جگہ کے ارد گرد بھٹکنا. مثلا آپ کو اس کلاس روم میں آنا تھا, فرسٹ ٹائم آپ آئے, کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ٹرین اسٹیشن سے اتریں گے تو ادھر ادھر مڑیں گے تو آ جائیں گے. آپ ٹرین اسٹیشن سے اتر کے ادھر نہیں مڑے ادھر مڑ گئے, امید ہے کہ آپ آ جائیں گے. کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں کدھر ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھٹک جائیں, ہو سکتا ہے وہ, لیکن امید ہے کہ آپ آ جائیں گے. لیکن آپ آنا اس جگہ چاہتے تھے اور آپ اسٹوفنر کا کوئی اسٹاپ لے لیں اور وہاں جا کے پوچھیں کہ یہاں کوئی قرآن کی کلاس ہوتی ہے تو کسی کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. دلم دلالم بعیدہ میں یہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنا لاسٹ ہو گیا کہ وہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیے کہ ہر بندے کو ہر لمحے اپنی بڑی فکر کرنی چاہیے, سب کی فکر چھوڑ کر صرف اپنی فکر کرنے لگ جائیں کہ کہیں میں دلم دلالم بعیدہ تو نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ انسان نہیں بھٹکتا, اس کی سوچ بھی بھٹکتی ہے, نگاہیں بھی بھٹکتی ہیں, کان بھی بھٹکتے ہیں, زبان تو بھٹکی ہی رہتی ہے. اپنے جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھئے کہ میں کہاں بھٹک چکی ہوں اور کہاں بہت زیادہ بھٹک چکی ہوں. ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پہ واپس لائیں گے, انشاءاللہ آپ کی انسانیت آپ کے اندر رہے گی اور آپ پھر اسی میسج پہ ہوں گے جو اللہ کے نبیوں کے تھے, اور اسی دین کے اوپر آپ چلتے چلتے انشاءاللہ اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ اللہ کے نبی تھے. اور یہ کام جو ہے یہ ہر بندہ صرف خود ہی کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. کہا کہ وہ لوگ جو بھٹک گئے انہی کا مزید حال کیا ہے کہ ان الذین کفروا, بے شک جو لوگ کافر ہوئے, وظلموا اور ظلم کیا یعنی دوسروں کے حق دبائے رکھے, حقدار کو حق نہ دیا, ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے, لم یکن اللہ, ہرگز نہیں ہے اللہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے, یعنی اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کیا کہ لیغفر لہم, کہ ان کو بخش دے. اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم کچھ بھی کرتے رہو تو میں تمہیں بخش دوں گا, تمہیں بچا لوں گا, تمہیں میں چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو یہ وعدہ کر کے دنیا میں نہیں بھیجتا کہ تم جو کر کے آؤ گے کرتے رہو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا, ایسا نہیں ہے. اور نہ اللہ کو اس بات کی پڑی ہے کہ ولا لیہدیہم طریقہ, کہ دکھائے ان کو راستہ. ایک راستہ ضرور ایسے بھٹکے ہو کو اللہ دکھائے گا, کیا, الا طریق جہنم, مگر جہنم کا راستہ. طریق طرق سے ہے, ایک سبیل ہوتا ہے وہ بھی راستہ ہے, صراط بھی راستہ ہے اور طریق بھی راستہ ہے, یعنی تنگ راستہ, تاریخ راستہ, جہنم کا راستہ تو ان کو دکھائے گا. خالدین فیہا ابدا, جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. وَکَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ کام یعنی ان کو جہنم کے راستوں پہ چلا دینا یا ان کو بھٹکا دینا ان کی خواہشوں کے مطابق, یہ اللہ پر بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس آیت میں آپ دیکھیے کہ دو تین باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم جو بھی کر کے آؤ, جیسی مرضی زندگی گزار کے آؤ, میں تمہیں ضرور معاف کر دوں گا. یہ تو خطرے کی بات ہے, الارم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں تم کو ضرور بخش دوں گا. تو لہٰذا ہر بندے کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں بھٹکتا ہوں تو میرے پاس اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے. دوسری بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ اللہ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھائے گا. کیوں نہیں دکھائے گا, کیا یہ ظلم ہے؟ دیکھیے, کوئی دیکھنا نہ چاہے تو اس کو کون دکھائے گا, کوئی کھانا نہ چاہے تو اس کو کون کھلائے گا, حتیٰ کہ جب بچہ سونا نہیں چاہتا نا تو ماں تھپک تھپک کے تھک جاتی ہے, کہتی ہے جاؤ پھر تم نہیں سوتے تو نہ سو. جن کو نہیں سونا آتا نا وہ نہیں سوتے, کسی سوئے کو آپ اٹھائیں, آپ اٹھا اٹھا کے رہ جائیں اور وہ نہیں اٹھتا تو آپ کہتے ہیں اب پھر سوئے رہو, اب مجھے نہ کہنا پھر. اسی طرح جب انسان دل دلالم بعیدہ کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو پھر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ دل پہ آنکھوں پہ کانوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں اور ایسے بندے کو نہ کتابیں فائدہ دیتی ہیں نہ رسولوں کی تعلیمات سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ ان ساری باتوں کو سننے جاننے پڑھنے کے باوجود بھی اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مزید پھٹکتا جاتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیے طریق جہنم دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کیسے اس کی عملی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو بس اس کو اب ایک ہی راستہ دکھاؤں گا اور وہ ہے جہنم کا راستہ تو جہنم کے راستے کے دکھانے کے کئی معنی ہیں نمبر ایک گناہوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کسی بندے کو اگر گناہ کرنا آسان لگتا ہے نا تو سمجھ لے کہ یہ وہ جہنم کی روڈ پہ چڑھ چکا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بندے کو نیکی کرنا مشکل ہو جاتی ہے سستی لیزینس وہ نیکیاں جو اس کے درجوں کو بڑھا سکتی ہیں وہ پھسل پھسل جاتی ہیں پھر وہ شخص بڑی بڑی نیکیوں کی تو تمنا بڑی کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے وہ دور پڑی نیکی کو پانے کے لیے تڑپ رہا ہے اور قریب رکھی ہوئی نیکی کو وہ اس کی کیئر ہی نہیں کرتا آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو حج اور عمرے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں کعبے کو دیکھیں غلاف کو چومیں اور یہاں پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے یعنی قریب کی نیکی جو ہاتھ میں اس کو تلو وہ لے لو گے اللہ دوسری کرنا آسان کر دے گا بعض لوگ جمپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک جمپ لگائیں اور جنت میں پہنچ جائیں یا اوپر چلے جائیں آپ دیکھیے کہ جمپ لگانے والا اگر صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگاتا نا تو وہ پھر پہلے سے بھی نیچے مقام پہ گرتا ہے اس کے لیے ضرورت کیا ہوتی ہے کہ انسان اس نیکی کو کر لے جو اس کے لیے آسان ہے جس بندے کے دل میں اپنی زندگی کی بے ثباتی کا یقین ہوگا کم مائگی ہوگی عاجزی ہوگی وہ تو کبھی بھی نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑے گا اور شیطان کا معاملہ کیا ہے وہ طریقہ جہنم کیسے دکھاتا ہے وہ کہتے ہیں ابھی بہت عمر پڑی ہے یہ نہیں میں کر سکتا میرے سے یہ نہیں ہوتا میں وہ نہیں کرتا مجھے کسی خاتون نے کوئی بات پوچھی کسی کے بارے میں یعنی ان کے بچوں کا کوئی معاملہ تھا اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز سوچ رہی تھی یعنی جیسے ہوتا نا کہ ہر انسان کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں خواب ہوتے ہیں اور بعض ایسے ڈریمز ہونے بھی چاہیے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو اچھے خواب نہیں دکھاتے تو وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے مثال ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اس کو ماں کہتی ہے کہ تم حافظ قرآن بنو اور کیسے بنو کہ تم امام کعبہ بنو اور میں نے اس بچے کے منہ سے بھی سنا کہ وہ بڑے پیار سے کہا کرتا تھا کہ میں تو کعبے کا امام بنوں گا اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے کعبے کے امام بننے کی پھر کچھ چیزیں دیکھی کہاں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سے کہیں کے بھی لوگ جو ہیں وہ امام کعبہ نہیں بن سکتے اس کی ایک خاص کلاسیفیکیشن ہے سعودی عرب ہی کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو لیتے ہیں جن کا اصل بھی نطق جو ہے وہ عربک ہے یعنی مثال ہے کہ ایجپشن اور ادھر ادھر کے یا دنیا کے مختلف قاری کتنے خوبصورت پڑھنے والے ہیں کویت کے قاری اتنے اچھے ہیں وہ کعبہ کے امام نہیں بن سکتے یعنی ان کا ایک خاص کرائیٹیرین ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک ماں بچے کو کہتی ہے کہ تم نے تو امام کعبہ بننا ہے اور تمہیں میں سعودی عرب بھیجوں گی اور تم وہاں اس قبیلے اور بستی میں رہو گے اور وہاں سیکھو گے تو کیا اس ماں کا یہ خواب پہلے دن پورا ہو جائے گا محلے کی مسجد میں اس کو بھیجنا پڑے گا کہ نہیں اسے سیکھے گا کچھ نہ کچھ پروٹوکول اختیار کرے گا پھر ہی آگے جائے گا نا تو زندگی میں شیطان کا ایک راستہ کیا ہوتا ہے کہ نہ نظر آنے والی نیکیاں کروانے کی تمنا میں اس کو اس راستے سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ آخر اس کو موقع ہی نہیں ملتا ایک اور اس کی مثال لے لیجئے میرے پاس لاکھوں ہوں گے تو میں خرچ کروں گا اکثر لوگوں سے آپ پوچھئے بس میں نے ایک دفعہ کلاس میں پوچھا ینگ بچیوں کی کلاس میں کہ اگر آپ کو آل آف اے سڈن کہیں سے 1,000,000 کرونز مل جائیں تو آپ کیا کریں گے آپ کی زبان میں بول رہی ہوں ورنہ آپ اس کو ڈالر اور کوئی بات بھی کریں تو بچیوں نے کہا کسی نے کہا میں سارے اللہ کے راستے میں لگا دوں گی کسی نے کہا میں آدھے لگا دوں گی ایک جو بولتے نا پھر دوسرے بھی اسی جیسا بول رہے ہوتے ہیں تو جب سارے بول چکے کسی نے کہا کچھ کسی نے لیکن سب نے کچھ نہ کچھ کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے ایک نے کہا میں ہاسپٹل بنواؤں گی وہ میں نے کب دیکھیے یہ تو تھی بات 1,000,000 کرون کی اب آپ بیٹھ کے گھر سوچیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے اگر آج جتنے ہیں جس نے کہا میں سارے کے سارے لگا دوں گی تو آج جتنے ہیں اگر آپ وہ سارے نہیں لگا چکی نا تو کل 1,000,000 بھی نہیں آپ لگائیں گی اور اگر آپ نے کہا میں اس میں سے آدھے لگاؤں گی تو کیا آج جو آپ کے پاس منی ہے اس کے آدھا لگا چکی ہے یعنی یہ ہوتی ہے انسان کی باتیں موقع مل جائے یہ کر دیں گے تو جو موقع ملا ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر اس کے بعد کہا کہ خالدین فیہا ابدا. یہاں پھر ایک بات ہوتی ہے کہ یہ تو دنیا میں چند دن کا کفر کر کے گئے تھے, اور یہاں ظالمو کو بھی سمجھ لیجئے, ظلم میں پہلا ظلم شرک ہے اور پھر ہر گناہ ظلم ہے. اب انہوں نے تو 40, 60, 70, 80 سال کی زندگی گزاری. ایک الزام آتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ کہ اللہ ان کو ہمیشہ جہنم میں کیوں رکھے گا. اس کا جواب پھر مفسرین دیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے 60, 70 سال کی عمر میں بھی اگر ضلالت اور جو گمراہی ہی رکھی ہے نا, تو اگر اس کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہوتی تو پھر بھی یہ یہی کرتا. یہ پیچھے بات ہوگی نا کہ لیکن اللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے. تو لہٰذا کوئی بھی اگر غلط کام چاہے 10 سال کرے 20 سال کرے, لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہمیشہ کی آگ میں ڈالتے ہیں تو کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. پھر سوال اٹھتا ہے, اچھا اتنے لوگوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ اللہ کو رحم نہیں آئے گا؟ یہ اتنے پیارے, یہ ایسے ویسے لوگ کا تم سمجھتے ہو؟ دیکھیے اللہ کے جہاں باقی نام ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ کا نام الغنی بھی ہے, الصمد بھی ہے. اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی پھر تڑپ رہا ہے یا مر رہا ہے. جب لوگ دنیا میں اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت پہ اس کی بات کو کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ان کے دل بے حس ہو چکے ہوتے ہیں, بار بار لوگوں کو مرتا دیکھ کر, خون نکلتا دیکھ کر, وہ پھر اپنے آپ کو ان جذبات میں نہیں لاتے. تو صرف بات سمجھنے کے لیے کہ جو دنیا میں نافرمانیاں کر کے جیے گا, پھر کل اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اگر آگ میں ڈال لے, وہ تڑپ رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم نہیں آئے گا. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے.
إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
پھر آگے فرمایا یا ایہا الناس, اے لوگوں, پیچھے انبیاء کرام کی بات تھی اور انبیاء کرام ہر دور کے لوگوں کے پاس پہنچے. کیا کہا؟ قد جاکم الرسول بالحق من ربکم, بے شک آ گیا تمہارے پاس ایک رسول, حق بات بتانے والا, پیغمبر حق کے ساتھ, کہاں سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. کیا کرو؟ فآمنو, بس ایمان لے آؤ, مان لو. کیا ہوگا؟ خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہوگا. ہاں, وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم کفر کرو گے, تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا. اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے.
پیچھے یہود کے اعتراض کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور اب یا ایھا الناس کہہ کے خاص طور پہ اس دور کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان کو اس بات کی خبر دی کہ پیچھے جتنے انبیاء کرام آئے تھے وہ آئے اور چلے گئے. ان کی نبوت وقتی تھی، ٹائملی تھی، لیکن اب ایک رسول آ گیا. اب ذرا سوچیں کہ جس دن یہ آیت اتری ہوگی، میں اس کو امیجن کر رہی ہوں. سورۃ نساء مدنی سورت ہے، مدینہ میں ہوں گے. اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیفیت تھی کوئی ملتی نہیں ہے اس آیتوں میں، کون پاس تھا کیا تھا. لیکن آپ سوچیں کہ ایک دم آپ نے سنایا کہ میرے پہ یہ آیت اتری ہے کہ یا ایھا الناس، جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے ان کے کان کھڑے ہوئے ہوں گے نا، کیا قد جاءکم رسول، کس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا نبی آ گیا. کیسے آیا؟ جھوٹا نبی ہے تمہیں تمہارے نفس کی باتیں بتاتا ہے یا من گھڑت باتیں کرتا ہے؟ نہیں، بالحق کی. دو باتیں، حق کے ساتھ آئے، یعنی اس کے پاس جو میسج ہے وہ بالکل حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام الحق ہے. دوسرا معنی کیا کہ اللہ کی طرف سے آیا، یعنی اللہ نے اس کو بھیجا تمہارے لیے، خود نہیں آیا اپنی مرضی سے. مر ربی کم میں پھر تاکید کر دی، تم کیا کرو؟ فآمنو، بس ایک لفظ ہے، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، تعصب چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو. کیا ہوگا؟ خیر الکم، بہتر ہوگا. اس دور کے لوگوں کے لیے بہتری کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچ جاتے، مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں لڑی انہوں نے اس میں مرنے سے بچ جاتے، اور اسی طرح جو ایک کفر اور جنگ، حق کی جنگ لگی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس سے بچتے. اور آخرت کے لیے خیر کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی کی قدر کر لیتے تو ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی. لیکن نہیں مانو گے، وَإِن تَكْفَرُوا، کفر کرو گے، بات نہیں مانو گے، نہ شکری کرو گے، تو اللہ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کتنی کلیئر آیت ہے نا، جو آئے گا اپنے لیے آئے گا، جو نہیں آئے گا وہ اپنے لیے نہیں آئے گا. تم اگر یہودیت کے لفظ کے اوپر اتنے جمے ہوئے ہو تو خوشوق سے رہو، تمہارے آنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، کیا جاننے والا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں اس کو جاننے والا ہے. اور حکیما، اس بات میں حکیم ہے کہ اس نے اس نبی کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے کیوں بھیجا. کوئی زیادتی نہیں، کوئی غلطی سے نہیں آ گیا، بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا. پھر اس کے بعد اہل کتاب کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، زیادتیاں نہ کرو اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر سچ بات کہو. کیا تھا ان کا غلو؟ اس کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں، کہ ان کا غلو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا، تو کہا انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح جو عیسیٰ ابن مریم تھے کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وکلمتہ، اور اس کا کلام ہے، اس کا کلمہ کن ہے. القاہ الی مریم، جس کو ڈالا تھا مریم کی طرف، اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی طرف، کہ عام بچے تو نطفے کے بعد پھر اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اس کے بارے میں ایک قول بھی آتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو نطفے سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں چونکہ ظاہری سبب نہیں تھا، یعنی باپ کی موجودگی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیمہ تہو کہہ دیا، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور اس میں ہم بات پیچھے کر چکے سورۃ آل عمران میں. پھر وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور روح ہے اس کے پاس سے. تم کیا کرو؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، بس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پہ. رسول نہیں بلکہ رسول، اشارہ ہے عیسیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طرف بھی. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ تین ہے. کیا خدا؟ ٹرینٹی کا رد ہے، تثلیث کے عقیدے کا ابطال ہے اس میں. مت کرو بلکہ انتہو، بس آ جاؤ. کس چیز سے؟ تین خداؤں کے عقیدے کو اختیار کرنے سے. کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہوگا. اچھا تین نہیں ہے تو پھر اصل کیا ہے؟ انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ تو ایک ہی ہے اکیلا.
سبحانہ پاک ہے وہ اس بات سے کہ یقون لہ ولدن کہ اس کی اولاد ہو. اولاد لے کے کرنا کیا اس نے؟ کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا ہے آسمانوں اور زمین میں جو سب کچھ ہے. وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہے کافی کارساز. اس ایک آیت میں جو کافی طویل آیت ہے, پچھلی آیت میں یہود کے خطاب کے بعد ان کی گمراہیوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس آیت میں اس بات کا جواب ہے کہ عیسائیت مذہب جس کی بنیاد ایک اللہ کو ماننے پہ تھی وہ تین خداؤں میں کیسے آ گئے. آج اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کی ذات کے ناطے سے مختلف عقائد ملتے ہیں نصارہ میں. کوئی تین کی بات کرتا ہے, کوئی عیسیٰ کو اللہ کہتا ہے, کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی اس کو سیویئر کہتا ہے کہ یہ سیو کرنے والا ہے, کوئی اس کو گناہوں پہ کے بدلے میں سولی پہ چڑھنے والا کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کی جو روٹ کاز ہے نا وہ کیا ہے؟ غلوف. لا تغلو فی دینکم. اس آیت میں بھی اور آگے بھی ایک آیت میں غلوف کی بات آئے گی, تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے. غلوف غین لام واو سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا, یعنی کسی چیز میں کمی بیشی کر لینا, زیادتی کر دینا, اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. اب اس کو سمجھ لیجئے تو انشاءاللہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ آئے گی. اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آج مسلمانوں کے عقائد میں جو غلطیاں ہو چکی وہ بھی سمجھ آ جائیں گی. آپ دیکھیں کہ یہ ٹیبل ہے نا, اس کے اوپر ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. ہر کتاب کی جگہ ہے, کمپیوٹر کی جگہ, اس مائک کی جگہ ہے. یہ ہے اس کی سیٹ پوزیشن. اور میں اگر یہ چاہوں کہ اس میں سے کچھ جگہ اور زیادہ میں کتابوں کو دے دوں, یا میں کچھ اس طرح سے جگہ سیٹ کروں کہ مجھے اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی ہے, تو نتیجتاً دوسری چیزوں کے لیے جگہ کم ہو جائے گی. اتنی بات واضح ہے؟ یعنی جب کسی جگہ کوئی ایک چیز اپنی اصل سے بڑھا دی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دوسری چیز کے لیے جگہ کم رہتی ہے. چلیں اس کو یوں سمجھ لیں, یہ گلاس ہے. اب دیکھیے کہ اس ایک گلاس کو پورا بھریں گے نا تو اس کے اندر پھر کچھ اور نہیں جائے گا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلاس میں آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے, اوپر آدھا خالی ہے نا. ہم شربت کی بوٹل لیں, اس کو بھریں گے, کیا ہوگا؟ کتنا بھرے گا؟ آدھا گلاس شربت ڈل جائے گا نا اس میں, کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے. لیکن اگر ہم آدھے سے زیادہ شربت ڈالنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ پانی کے لیے جگہ کم ہو جائے گی نا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کو جو دین دیا, بیلنس دیا, ان کی فطرت کے مطابق دیا, قابل عمل دین دیا, اس میں کوئی چیز ایک طرف بڑھا کر اور دوسری طرف کم کر کے نہیں دی. یہ ہے ایک سمپل سی بات. آج کتنا معروف لفظ ہے بیلنس ڈائٹ. جی اپنی ڈائٹ بیلنس رکھو, مطلب کیا ہے؟ پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور شوگر اور پانی وانی, ان سب چیزوں کو بالکل مناسب سے لو. کچھ لوگ بہت شوگر کھا لیتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے, کیونکہ جسم میں شوگر نے اتنی جگہ بنا لی, بھوک ختم کر دی, اب آپ کا پروٹین کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, جو دین نبیوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے امتیوں کو ملتا ہے وہ بالکل بیلنس دین ہوتا ہے. جیسے کوئی دنیاوی ڈاکٹر بیلنس ڈائٹ کا ایک چارٹ بنا دیتا ہے نا, صبح یہ کھائیں, شام میں یہ کھائیں, ہفتے کو یہ کھائیں, اتوار کو یہ کھائیں, اسی طرح انبیاء کرام جو اپنے دور کے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں, وہ روحانی ڈاکٹر ہیں, یا پھر بعد میں علماء حق, دین کو حق کے ساتھ لے کے چلنے والے, ان کا بھی یہی فرض ہے کہ لوگوں کو روحانی مینول جو دو وہ بہت بیلنس ہو. عبادات, معاملات, اخلاقیات, عقائد, سنت, نوافل, ان سب میں ایک بیلنس رکھو. اللہ کو اس کا حق دو, نبی کو اس کا حق دو, صحابہ کرام کو ان کا حق دو, اور امتیوں کو ان کے درجے پہ رکھو. جب تک یہ دین دنیا میں رہتا ہے دین بہت پھلتا ہے اور بہت پھولتا ہے. اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی. کوئی صحابی 19 سے 20 نہیں کر سکتا تھا کسی معاملے میں. ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ میں گیا نماز کے لیے اور جاتی اللہ اکبر کہہ کے دو نفل شروع کر دیے. جب سلام پھیر چکا تو انہوں نے پوچھا، یہ تھے یا غالباً ابن عباس سے دو مختلف واقعات ہیں جن کا خلاصہ آپ کو صرف بات سمجھانے کے لیے رکھ رہی ہوں، کہا کہ تم نے یہ دو نفل کیوں پڑھے؟ تو کہا کہ ایسے میں آیا ہوا تھا، فارغ تھا، میں نے کہا میں دو نفل پڑھ لوں. تو یہ صحابی کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال نماز پڑھی عید کی، ہم نے آپ کو عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھتے دیکھا، تو لہٰذا یہ تیرے نفل جو ہیں تیرے لیے جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. تو وہ شخص جو تھے ان کو غصہ آ گیا، کہنے کہ میری نماز مجھے جہنم میں لے کے جائے گی، نفل پڑھ رہا ہوں آگ میں لے کے جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، تیری یہ نماز تجھے جہنم میں نہیں لے کے جائے گی، نبی کے حکم سے پیچھے ہٹنا، نافرمانی تجھے جہنم میں لے کے جائے گی. یہ میں ایک صرف مثال چھوٹی سی دے رہی ہوں. ایک اور مثال، ایک شخص خطبہ دے رہا ہے جمعے کا اور ہاتھ کو اوپر کر رہا ہے یوں، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں نا بہت جوش میں اوپر ہاتھ کرتے ہیں، تو جب اس کی انگلی یوں اوپر ہوئی ذرا کندھوں سے اوپر، تو بعد میں اس کو بتایا گیا کہ تم یہ انگلی کے اوپر کر رہے ہو، ہم نے اللہ کے نبی کو خطبے میں ایک خاص حد سے زیادہ ہاتھ اوپر کرتے نہیں دیکھا. اتنا صحابہ کرام اس معاملے میں سنجیدہ تھے، سیریس تھے. کچھ لوگوں نے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ ذکر شروع کر دیا، دمشق کی مسجد تھی اس دور میں، ایک صحابی ابھی زندہ تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا ہے، فوراً مسلمانوں کے جو گورنر تھے یا حاکم تھے ان کے پاس گئے، کہا میں نے مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی، اور غالباً یہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی ہی کے بیچ کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج عجیب بات دیکھی، جو ہی نماز ختم ہوئی سارے جو لوگ تھے ایک گول سا دائرہ بنا کے بیٹھے اور بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگ گئے. اچھا یہ دیکھا، کوئی بات نہیں کل پھر کریں گے نا تو مجھے بتانا، یعنی شاید تمہیں غلطی لگی ہو، ایک آدھا دن دیکھ لو. جب دیکھا دوسرے دن بھی یہی بات ہے، انہوں نے جا کے بتایا. پھر وہ خود صحابی جو تھے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا ان کو یہ کام کرتے ہوئے، تو آپ نے پھر خطبہ دیا، کہا کہ لوگو ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو آپ کی بیویاں بھی زندہ ہیں، اور تم نے دین میں اس طرح کے اضافے کرنے شروع کر دیے. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں یہ عمل کرتا دیکھا تو میں تمہیں اس مسجد سے نکال دوں گا. کیا انہوں نے بدلنا چاہا؟ دین کا ریشو اور پرپورشن بدلنا چاہا. تو غلوف جب اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں غلوف کیا ہے کہ اللہ کو اس کا حق دینے کی بجائے صرف یہی کہتے رہنا اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو القہار اور الجبار ہونے کے ساتھ الرحیم اور رحمان ماننا چاہیے، لیکن جو یہ کہہ دیتے نا اللہ بڑا رحم والا ہے، تو غلوف کیا ہوا کہ انہوں نے اس کی صفت جباریت اور قہاریت کا انکار کر دیا، ریشو بدل دیا. جو یہ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا معاف کرنا ہے، عیش کر لو جو دنیا میں کرنی ہے، کوئی معافی نہیں، تو انہوں نے اللہ کے الغفار اور رحیم اور الستار ہونے کا انکار کیا. ٹھیک ہے، اللہ کو اس کی اصل پہ رکھیں، 99 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کو دیکھیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی انسان کی ذہن میں ایک پرسنالٹی آتی ہے اس کو سامنے رکھیں. دوسرے درجے پہ ہے نبی. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا، جب صحابی کا درجہ انسان نبی کے درجے پہ لے جائے، اور بعض دفعہ تو صحابی کو لوگ اللہ کے درجے پہ لے جائیں کہ ایک عام صحابی محبت اور غلوب میں لوگ اس کو خدا کہنے لگ جائیں، تو پھر یقیناً نبی کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نا. آج کے دور میں امت مسلمہ کے بگاڑ اور جو فرقہ پرستی اور جو مسلک پرستی آ گئی، اس کی بہت بڑی وجہ جو اس کی روٹ کاز ہے وہ غلوب ہے. کسی نے نبی کی ذات میں غلوب کیا، محبت میں اتنے بڑے، کیا حرج ہے. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں یہ جملہ لا حرج، یہ جملہ کوئی بولتا تھا تو ان کو ایسے لگتا تھا اس سے اس نے گالی دی ہے، کہتے تھے تم دین کے معاملے میں کہتے ہو کیا حرج ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے روکا، ان کے باپ تک بات گئی، انہوں نے کہا کیا تم نے صحیح بخاری کی یہ روایت نہیں سنی کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو؟ تو انہوں نے کہا کیا حرج ہے، کہا یہ کہتے ہو، میں تمہیں اللہ کا حکم سناتا ہوں اور اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو حرج کیا، میں تم سے مرتے دم تک نہیں بولوں گا، قسم کھا لی. ایک صحابی نے پیریڈ کی حالت میں طلاق دے دی، کہا یہ کیوں دیا، تم نے طلاق بدی شروع کر دی، کہا کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس ایک جملے نے آج تک الحمدللہ دین اسلام کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اگر ہر دور میں لا حرج کہہ کے اصل دین کے اندر پولیوشن شروع ہوتی تو نتیجہ آج وہ نہ ہوتا کہ جو اس وقت بھی فتنوں کے دور میں بھی دین کا ایک چھوٹا سا ہی مجموعہ کیوں نہیں لیکن حق کے ساتھ موجود ہے. اور یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے, اور آپ نے خبر دی تھی کہ ایک گروہ ضرور دین پہ رہے گا. اب یہ کوئی نام نہیں ہے کسی گروہ کا, یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دین کے اندر کمی بیشی سے رکیں گے. دیکھیے آپ کھانا پکاتے ہیں نا, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, آپ کھانا پکا رہے ہیں, کیک بنا رہے ہیں, انڈے ڈالیں گے نا, اس کے اندر آپ میدا ڈالیں گے, چینی ڈالیں گے, دودھ ڈالیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ کیک بنانے میں بالکل 6 انڈے ڈلتے ہیں, اور کوئی آپ کو کہ دیکھو اتنے انڈے پڑے ہیں خراب ہونے ہیں, 6 کی بجائے تم 12 ڈال دو, کوئی آپ میں سے کہے گا کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ جب 6 کے جب 12 انڈے ڈلیں گے نا, تو جب وہ کیک بنے گا وہ آملیٹ لگے گا, وہ کیک نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں کیا کرنا ہے, چینی نہیں ہے, پکڑو نمک ڈال دو, پوسیبل ہے؟ آپ کھانا پکاتے ہوئے صرف اس ایک جملے غلوف پہ غور کر کے دیکھیں, آپ نمک ڈالتے جائیں کیا حرج ہے, نمک ڈالتے جائیں کیا حرج ہے, کیا حرج ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانا بگڑ جائے گا نا. ہر معاملے میں اس چیز کو دیکھ لیں, یہ دین کے اوپر راتے ہیں نا تو سمجھ نہیں آتا, لیکن جب دنیاوی معاملات سے اس کو لے کے آئیں گے تو سمجھ آتا ہے. نصارہ کے جو عقائد خراب ہوئے نا, آج کرسچینٹی جو ہمیں اتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی دکھتی ہے اس کی وجہ غلو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اتنی محبت, اتنی ایگزیجریشن کر دی کہ ان کو خدا یا خدا کا حصہ بنا دیا. یہود نے اتنی نفرت کی کہ ان کو ولد الزنا کر دیا. اللہ کے نبی کے ساتھ آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہو گیا. کچھ نے تو ان کو کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, بس جتنی بھائی کی عزت کرتے ہو اتنی نبی کی کر لو, اس اوکے. اور کچھ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اتنا اوپر بڑھاؤ کہ نوروں میں نور اللہ, اور اللہ کے نبی کو اس طرح آگے لے جاؤ کہ شاید نعوذ باللہ ان کو خدائی کے مقام پہ لے آؤ. نوروں میں نور اللہ کا لفظ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نور میں سے یہ حصہ نکلا, تو جو کسی میں سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اسی کا حصہ ہوتا ہے نا. یعنی بچہ جو ہے وہ ماں کے جسم سے نکلتا, اس کا حصہ ہے نا. وہی خدا, وہ احمد, اور احمد خدا بن گیا. وہی جو آسمان پہ خدا تھا زمین پہ احمد بن کے آ گیا. یہ کیا ہے؟ آپ صرف چند جملے معروف نعتوں کے, شعروں کے اور قوالیوں کے سن لیں. میں نہیں کہتی سب ایسے ہوں گے, لیکن اکثر جو پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کی طریقہ عبادت اور تعلیم سے, اس میں غلوب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تترونی کما تروتن نصارا عیسیٰ نہ مریم, کہ تم میری شان میں اتنی مبالغہ رائی نہ کرنا جتنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی. یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور کئی اور حوالوں سے ملتی ہے. تو بہرحال اس پہ بات کی جا سکتی ہے. یہاں تک ہم ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا
وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
اب اب یہاں دیکھیں کہ ہم غلوف پہ بات کر رہے ہیں نا کہ لا تغلو فی دینکم اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ دین اسلام میں بھی آج بہت سارا ایسا معاملہ شامل ہو چکا ہے کہ جس کی بنیاد غلوف پر ہے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اس طریقے سے بیہیو کرنے لگے جیسے کہ اپنے دور میں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کچھ جملے آپ کے سامنے رکھوں گی صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے میں نے الحمدللہ کبھی اس طرح موقع تو نہیں ملتا لیکن صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا نعتوں اور قوالیوں اور کچھ اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے بھی شرک پھیلتا ہے یا غلوف کے شکار ہیں اور یہاں یہ چیز یاد رکھیے کہ غلوف سب سے بڑا سبب ہے شرک کا ہوتا عموماً یہ نبیوں کی ذات کے معاملے میں ہے لیکن لوگوں کو شرک کے درجے تک پہنچا دیتا ہے مثلاً مشکل جو سر پر پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی یہ جملہ اگر کبھی آپ نے سنا ہو سنایا ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشکلیں ٹلی حالانکہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے ام میں یجیب المضطر کہ اللہ کی ذات ہے ام میں یکشف السوء یعنی اللہ کی ذات ہے جو انسان کی مشکلوں کو ٹالتی ہے پھر عموماً نعتوں میں ایک لفظ ہوتا ہے جو دیا سرکار نے دیا سچ کون دیتا ہے اللہ کی ذات دیتی ہے کرم ہے ان کا کہ بات بنی ہوئی ہے ایک بڑا معروف شعر جو اکثر بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے مجھے پورا یاد نہیں جس میں گنج بخش فیض عالم کچھ اس قسم کے لفظ ہیں اس کے اندر یعنی سراسر شرک ہے کچھ کہتے ہیں بگڑی بنا دے میری بگڑی بنا دے یا میری نیا تیرے حوالے یعنی کچھ اس قسم کے لفظ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبتیں کرتے ہیں چلیے نصارہ نے تو شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے درجے پہ پیش کیا نا مسلمانوں نے تو بزرگوں کے ناموں کے ساتھ بھی باتیں کر دی پیرانے پیر خواجہ دستگیر ہاں بہتی نیا کو پار لگا دیں یہ سب کون ہے یہ سب شرک کی باتیں یہ غلوف کی باتیں تو ہم سب کو اپنے عقیدوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم باقی معاملات میں غلوف کرتے کرتے دین میں بھی غلوف کرنے لگے کیونکہ آپ دیکھیے کہ غلوف کا تعلق صرف دین سے نہیں ہوتا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے کھانے میں غلوف پینے میں غلوف سوتے جانا صرف دنیا کی طرف بھاگنا یہ بھی غلوف ہے لیکن جب یہ دینی معاملات میں ڈھلتا ہے تو پھر بدترین درجے کا غلوف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلوف سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا یعنی بہت ساری قومیں جو ہلاک ہوئیں جو برباد ہوئیں اس کی وجہ دشمن نہیں تھے بلکہ ان قوموں کا غلوف تھا اور اس طریقے سے لوگ پھر دین کو بدل دیتے ہیں پتہ ہوتا کیا کہ جب لوگوں کو اس طرح کا دین پیش کر دیا جائے کہ جس میں صرف کوئی کام چند جملے بولنے سے یہ ثواب ہو جائے یہ کرنے سے یہ ثواب ہے تو پھر قربانی والا دین اچھا نہیں لگتا ایک شخص ہے وہ بیٹھ کے
اس طرح کے جملے بول لیتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ بس اب میں خوش ہو گیا اور اللہ مجھ سے خوش ہو گیا, تو اب بتائیے کہ پھر وہ جہاد کہاں کرے گا, وہ قربانی کہاں دے گا, اس کے لیے عملی زندگی کے تقاضے نبھانے تو بہت ہی مشکل ہوں گے نا. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین کام کون سے ہوتے ہیں درمیانے درجے کے, یعنی بہت حد سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ غلوف کی کچھ اور قسمیں, کہ بعض دفعہ نفل کو فرض کی طرح لے لیا جاتا ہے, یعنی نماز کے اندر جو نفل تھے یا سنتیں تھے ان کو نماز کا حصہ بنا کے پیش کر دینا, یہ بھی غلوف ہے. پھر صحابہ کے مقام کو رسولوں کے درجے پہ لے آنا, کہ ان کو معصوم سمجھتے پھر ان کو رسول کے درجے پہ لے آنا, یہ بھی غلطی ہے. اسی سے ایک فرقہ جو تھا وہ بھٹک گیا, کیونکہ جب لوگ صحابہ کے درجے کو آگے لے جاتے ہیں نا تو پھر رسول کا بھی درجہ بڑھانا پڑتا ہے, کیونکہ صحابی رسول بن گیا تو پھر رسول کو بھی نوروں میں نور اللہ کہنا پڑتا ہے اور اس طریقے سے آگے جانا. پھر بعض لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا, کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیا ہوگا کہ بچپن میں اللہ کے نبی کے سر سے ماں یا باپ کا سایہ چلا گیا, اس سے یہ بات معروف کر دی گئی کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اور اس کے ساتھ غلوف کیا کیا, اس سایہ چونکہ زمین پہ گرتا ہے تو یہ تو آپ کی بے عزتی ہے. جو نبی سجدوں میں سر رکھ رہا تھا, جو اللہ کے آگے آہوزاریاں کرتے تھے, جو سوتے ہی زمین پہ تھے, تو کیا یہ ان کی انسلٹ کی بات تھی؟ فطرت کے ساتھ بات کرنے والی بات ہے نا. تو یہ جملے بول کے کون سی عزت ہم نبی کو دیتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کی عزت کرنے کو کہا گیا ان کی عبادت کرنے لگنا, یہ غلوب ہے. یہ جملہ لکھ لے, اللہ نے جن کی عزت کا حکم دیا ان کی عبادت کرنے لگ جانا. یعنی کچھ لوگ نیک بزرگ جنہوں نے دین کے کام کیے ان کی عزت کرنی چاہیے تھی, لوگ ان کی عبادت کرنے لگے, رسولوں کے لائے ہوئے دین میں اضافے ہونے لگے. غلوب سے جو دین کا حلیہ بگڑتا ہے نا, تو نام کے سوا پھر کوئی چیز وہاں دین کی نہیں رہتی. کہتے ہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں, یہ جملہ کیا غلوف میں ڈوبا ہوا جملہ, وہ خدا نہیں ہے, اللہ کے نبی خدا نہیں ہے, لیکن بخدا یعنی اللہ کی قسم خدا سے الگ بھی نہیں ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی جو مصطفی تھا عرش پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یعنی عرش پہ بٹھا دو تو وہ خدا بن جاتا ہے, اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ مصطفیٰ بن جاتا ہے, استغفر اللہ. پھر اسی طرح ایک شعر ہے, یعنی ایک کسی درس میں کوئی خاتون تھی, تو وہ اس کے بعد درس سے مراد یہ کہ کوئی سوشل گیدرنگ تھی لیڈیز کی. میں تو اس کو سوشل گیدرنگ کہتی ہوں کیونکہ اس کو ریلیجیس گیدرنگ کہنا ہی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ درست ہے کہ نہیں. تو اس میں ایک خاتون تھی, تو انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ شکر ہے کہ اے نبی آپ نے میرے گناہوں کو چھپا لیا اور اللہ کو پتہ ہی نہ چلا. قیامت کے دن کیا اللہ کے نبی آئیں گے, میرے گناہوں کو چھپا لیں گے اور اللہ کو پتہ نہ چلے گا؟ تو وہاں کوئی بیٹھی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, تو انہوں نے بعد میں ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہا, آپ نے اتنی بڑی بات کر دی, اللہ کا نام ہے ستار الایوب, گناہوں کو چھپانے اللہ تو وہ ہے, اور نعوذ باللہ اللہ کے علم پہ شک کیا جا رہا ہے کہ نبی کو تو پتہ چل جاتا ہے گناہوں کا ہمارے اور اللہ کو پتہ نہیں چلتا. بھر دے جھولی میری ہاں, بے قص پر کرم کر شاہ مدینہ, بڑی معروف نعت کا شعر ہے. سارے نبی تیرے در کے سوالی, کیا یہ سچ ہے؟ کس کے در کا سوالی ہونا ہے ہمیں؟ اللہ کے در کا سوالی ہونا ہے. اس طرح کی باتوں سے لوگ خوش تو بہت ہوتے ہیں, اور ان باتوں پہ جب بات ہوتی ہے تو برا بھی بہت لگتا ہے, کیونکہ غلوب والا دین بڑا میٹھا ہوتا ہے, بہت ٹیسٹ فل دین ہوتا ہے. لیکن جو دین بیلنس میں رہے اس کے اندر پھر جہاں محبت ہے, جہاں میٹھی سنتیں ہیں, تو وہاں پھر کڑوی سنتیں بھی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں اللہ کے نبی کا دان ٹوٹا تو آپ نے حلوہ کھایا. ہاں حلوہ کھانا بڑا آسان ہے کیونکہ دان ٹوٹا ہوا ہے, لیکن جا کے حوض کی کڑیاں اپنے چہرے پہ لگوا لینا اور اپنے آپ کو اس عملی تقاضوں میں پورا کروانا جو اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں تھا, وہ بہت مشکل تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غلوب عقیدے کے اندر بھی ہو سکتا ہے, مثلا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا, ذکر اذکار ان کے اندر بھی غلوب ہو سکتا ہے, یعنی عام طریقے کو چھوڑ کے ان کو اپنے من پسند طریقوں سے کرنا. پھر اسی طرح امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی بہت اچھا عمل ہے, لیکن اس میں بھی غلوب ہو جاتا ہے جب لوگ تشدد کی طرف چل پڑتے ہیں, سر پہ کھڑے ہو کے منواؤ, مانتے ہو کہ نہیں مانتے, نہیں مانو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. پھر اسی طرح دیکھیں ساری رات نفل پڑھتے رہنا, یہ بھی نماز میں غلوب ہے. ہمیشہ ہی روزہ رکھنا, یہ بھی غلوب ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ جو رخصت دی تھی وہ ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ نہ رکھنا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل غلوب والا نہیں تھا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ اخلاقی معاملات میں بھی غلوب ہوتا ہے, جیسے مثلا اس طریقے میں کہ کانفیڈنٹ ہے نا کوئی شخص تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے, یہ برا ہو جاتا ہے نا. عزت نفس اچھی بات ہے لیکن جب حق کے اعتراف سے انسان اپنے آپ کو آگے کر لے اور حق کو مانے نہ اپنی عزت کی وجہ سے, یہ بھی غلوب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ ہم تو کسی کی مدد ہی نہیں لیتے, حالانکہ کوئی بری بات نہیں ہے, اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کسی سے مدد لی جائے گی اور کوئی انسان رہ ہی نہیں سکتا دوسروں سے مدد لیے بغیر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شرک اور شخصیت پرستی جو ہوتی ہے نا, یہ غلوف کا نتیجہ. حضرت عیسیٰ کی شخصیت اگر خدائی کے درجے پہ پہنچ گئی تو غلوف کی وجہ سے تھی. پھر اسی طرح جیسے کسی کی نفرت میں حد سے بڑھنا برا ہے نا, اسی طرح محبت میں حد سے بڑھنا بھی برا ہے. دنیا میں آپ اس کی کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں محبت اور نفرت کے معیار میں. پھر اسی طرح فرائض اور سنتوں اور نفلوں کا فرق نہ رکھنا, یہ بھی دین کے اندر کمی بیشی کرنا ہے. پھر اسی طرح تقوی اور پاکیزگی کے نام پہ عورتوں کو مسجدوں سے روک دینا کہ نہیں ان کو گھروں میں رکھو, چلو یا تو رہ جاتی نا گھروں میں ہی, لیکن آپ نے مسجدوں میں تو ان کو روک لیا تقوی کے نام پہ, تو بازار آباد ہو گئے. جب مسجدوں میں نہیں جائیں گی تو فارغ وقت بازاروں میں جائیں گی نا, شادی ہال آباد ہو گئے اور ہر جگہ عورت کی نمائش ہونے لگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلوف کیا ہوا کہ باپ کے بغیر پیدا ہونے والے کو خود ہی خدا سمجھ لیا, حضرت عیسیٰ کی ذات میں یہی غلوف تھا نا. پھر اسی طرح ترک دنیا رہبانیت, یہ بھی غلوف ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور پھر مجھے یاد رکھو, کہنا نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے اور سفید کپڑوں میں دین کو بند کر دیں گے اور بس جو چیتڑے ہیں وہ لٹکا کے کونے میں چلے جائیں گے. آپ سوچیں ذرا, سارے مسلمان اس طرح کے رویہ اختیار کر کے جنگلوں اور دریاؤں میں کے قریب چلے جائیں, نہ سائنس کی ترقی کریں, نہ میڈیکل میں آگے جائیں, نہ دنیا کی ڈور کو سنبھالیں, نہ کمپیوٹر کو چلائیں, تو دنیا میں نبھیں گے کیسے؟ کافر تو بڑے خوش ہوں گے, پکڑ کے ان کو مار دو, مکھی کی طرح ان کو نکال دو جیسے دودھ میں سے نکلتی ہے. یعنی اس دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے. اصل غلوب یہ ہے کہ انسان یا تو دنیا میں کھو جائے, یہ مٹیریلسٹک اپروچ کیا ہے, ہر وقت دنیا ہی کی فکر لگنا, یہ بھی غلوب ہے. اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنی کرنی چاہیے, آخرت کے لیے اتنی کرو جتنی اس کی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دین کے کسی ایک رخ کو لے لینا. ہمارے یہاں ہوا کیا, کسی کو دین میں جہاد بہت اچھا لگا اور انہوں نے کہا کہ صرف جہاد ہی دین ہے, جہاد جہاد جہاد, اور جہاد میں بھی صرف قتال کا لفظ آ گیا. پھر ساری باتوں کا خلاصہ کیا کہ میدان جنگ میں نکلو. کچھ کو تبلیغ بڑی اچھی لگی اور ہے بڑی اچھی, مجھے بھی بڑی پیاری لگتی ہے, لیکن اس سوچ سے کیا کہا کہ ساری وعدہ چھوڑو صرف تبلیغ, یعنی فرائض پہ رہو اور تبلیغ کرو, فرائض کو معاملات کو پیچھے ڈالو. ابھی ہم تبلیغ کے دور میں, کیونکہ ابھی ہم مکی دور میں, لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ ابھی اس کو بھی کہ اس کو کہ, یعنی وہ سیخ حد کی طرف چل پڑے. پھر کچھ نے کہا کہ نہیں عبادات اچھی ہوتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ ساری ساری رات مسجد میں بیٹھے عبادت کریں اور دن کو روزے رکھیں, دین کا رخ بکڑ گیا. اگر آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ لیں گے نا ایک دفعہ, تو آپ کو دین کا اصل روپ دکھے گا کہ راتوں کے راہب تھے اور دن کے فرسان تھے, دشمنوں کے سامنے آتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اور اپنے ساتھیوں میں آتے تو رحما بینہم ہو جاتے, گھر میں آتے تو محبت کرنے والے شوہر بن کے بیوی کا ہاتھ بٹاتے, بیوی کے ساتھ ہوتے تو پیار محبت کی باتیں کرتے, بچوں کے پاس ہوتے تو نانا بن کے اپنے بچوں کو اپنے نواسوں نواسیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے. اللہ کے نبی کا تصور کر کے کوئی جوگی کوئی جوتشی کوئی چوگا پہننا ہوا کوئی سر پہ بڑی سی پگڑی باندھ کے اور بس ہر ایک اپنے اوپر ایک دین کا ایسا حال حلیہ بنا کے کہ جو ساری دنیا سے بیزار ہے اور ہر وقت لوگوں کو نماز نماز کہتا رہے, ایسا نہیں ملتا. بالکل بیلنس, ایک بڑی نائس پرسنالٹی تھی. آج دین کے نام پہ یہی ہوا, کسی کو ذرا اچھا کھاتا پیتا دیکھ لے کہتے ہیں اس کے دل میں تقوی نہیں ہوگا. تو نہیں ہوگا بھائی, آپ کسی کا تقوی تو نہیں تول سکتے. کسی کو اچھا کھاتا دیکھے کہنا یہ بھی کھاتا ہے, تو کیا ہوا, کون نہیں کھاتا؟ اللہ کے نبی نے کھانے سے منع نہیں کیا. تو اصل بات کے ساری بات کا خلاصہ رکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو دین کا نقشہ بدل دے وہ غلوب ہے. دین کے کسی حکم کو اس کی اصل حیثیت سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا یہ غلوب ہے. اور سب سے معروف غلوب جو ہمارے ہاں ہے نا, وہ اللہ کے نبی کی محبت میں غلوب ہے. ایک کتاب ہاتھ لگی تھی ایک موقع پہ, اس کے اندر ایک درود تھا, ہنسیں گے نہیں پھر سناؤں گی کیونکہ رونے کا مقام ہے. یقین کریں میں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ دیکھی, یہ میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کسی جگہ, درودوں کی اور درود سلام پڑھنے والی کتاب تھی تو اس میں سے یہ چیزیں نوٹ کی گئی ہیں. اس میں جو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ زائر طیبہ روزے پہ جا کے میرا سلام رو رو کے کہنا. زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والے کو، یعنی کوئی مدینہ جا رہا ہے تو اس کو کوئی شخص کھڑا ہوا پیغام دے رہا ہے کہ روزے پہ جا کے میرا سلام رو رو کے کہنا، کوئے محبوب کی بکریوں ککڑیوں لکڑیوں مکڑیوں کو، بلکہ تنکے وہاں کے اٹھا کے تو سلام میرا کہنا، تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو اور ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو، ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر سلام میرا رو رو کے کہنا، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی، تو دال گندم کے دانوں کو بھی، چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، بھنڈیوں توریوں گوبھیوں گاجروں مولیوں کو کہنا، سیبوں کو اور آڑوں کو اور کیلوں کو اور زرد آلووں کو اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ٹھنڈے پنکھوں اور ہیٹروں کو بلکہ تاروں اور میٹروں کو، تیوں کو وہاں کی جلا جلا کے تو سلام میرا رو رو کے کہنا، جس قدر بھی ہے پانی کے نلکے، پھل تو پھل ہیں بلکہ بیج اور چھلکے، ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر سلام میرا رو رو کے کہنا. جب سگانے مدینہ، سگان کہتے ہیں، سگ کہتے ہیں کتے کو، جب سگانے مدینہ کو تو دیکھے جوڑ کر ہاتھ تو ان کے آگے، اشک بار یعنی آنکھوں میں آنسو، اشک بار آنکھیں ان پر جما کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. اور آخری شعر تو انسان کو احسنِ تقویم کے درجے سے اسفل السافلین پہ گرانے کا ہے. لکھتے ہیں کہ کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا، یعنی میں انسان نہ ہوتا بلکہ سیدوں کا کتا ہوتا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا ہے انسان بنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. یعنی افسوس ہے کہ انسان کیوں بناؤ، سیدوں کا کتا ہوتا اور نبی کے دربان پہ بیٹھا رہتا. یہ کون سی محبت ہے؟ آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی بات ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد کے لوگوں سے ملی؟ اور یہ ہے وہ سلام جن کو پڑھ پڑھ کے مجلسوں میں سنایا جاتا ہے اور لوگ رو رو کے حال بے حال ہو جاتے ہیں. اصل مقصد سے ہٹا دیا اس غلوب نے آج، دل رونے کو کرتا ہے یقین کرے. آج ہماری امت بھٹک گئی. آج دین کے نام پہ بھی کوئی سال میں ایک دو بار تہوار مناتے ہیں، یا کوئی اگر دین کا فریضہ سمجھتے ہیں تو وہ چند عورتوں کو بٹھا کے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، جب تک بیلنس نہیں رکھیں گے بات نہیں بنے گی. آپ دیکھیے کہ ترازو کے ایک طرف کوئی بیٹھ جائے تو دوسرا پلڑا اوپر ہو جائے گا نا. جب ایسی چیزوں کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسری طرف سنتوں والا دین کس کو یاد ہے؟ یہی درود و سلام پڑھنے والوں سے کہیں کہ صرف 10 چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی تھی سنا دیں، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہو سکتا ہے آتی ہوں اور ہو سکتا ہے نہ آتی ہوں. سی سو دیکھا ہوگا آپ نے، ایک طرف آپ بیٹھے نا تو دوسری سائڈ اوپر ہو جاتی ہے، ایک طرف بیٹھیں گے تو دوسری طرف بیٹھنا پڑے گا. اسی طرح غلوب بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم ایک طرف جھکتے ہیں تو دوسری طرف کا توازن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک معروف قوالی ہے، ہر مکان سے اعلیٰ ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. یعنی خانہ کعبہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن مجھے تو میٹھے نبی کا روزہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے ہمارے جائے نمازوں پہ پھر کعبہ کے ساتھ ساتھ مسجد نبی کی بھی تصویر ہے. کبھی ہم نے غور کیا خریدتے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کس کی طرف کرنا ہے؟ کعبے کی طرف کرنا ہے نا، بالفرض اگر کعبے کو لے رہے اور زمین پہ بچھا رہے ہیں کعبے کو. ویسے تو قرآن گر جائے تو اس کا وزن کے آٹا دیتے ہیں، آج کل تو ایک چھوٹی سی چپ کے اندر پورا قرآن ہوتا ہے، اب تو بہت ہی ڈی ویلیو ہو گیا. چند چٹکی آٹا دینا پڑے گا. اگر آپ سے ایک ہارڈ ڈرائیو گر گئی یا ایک آپ کی کوئی سی ڈی گر گئی جس میں پورا قرآن ہے، خود ساختہ باتیں. قرآن گر گیا تو آٹا دے دو، قرآن کی طرف بیک نہیں کرنی. یہ وہ دین ہے جو ہم نے صرف ارد گرد سے سنا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے ایسا دین نہیں ملتا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری شادی کے دن آپ آئے اور بچھونے پر بیٹھے، لڑکیاں دف بجانے لگیں اور باتیں بدر کے جو یا قصے تھے ان کے مطابع جات کے قصے بیان کرنے لگی. اتنے میں ان میں سے کسی نے کہا، وفینا نبیٌ یعلم ما غدی. خوش ہو کے کہنے لگی اللہ کے نبی کو دیکھ کر، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. یعنی آپ کے بارے میں یہ بات کہی تو آپ نے فوراً ان کو روکا اور کہا، یہ نہ کہو بلکہ جو بات پہلے کہہ رہی تھی وہی کہتی رہو. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں بھی اس دروازے کو بند کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر لعنت کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، تم میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر آتا ہے. اور اگر آپ نے غلو کا بدترین اظہار دیکھنا ہے نا، تو آپ مسجد نبوی میں جا کے روزے کے پاس دیکھ لیجئے، ڈنڈے بھی کھاتی ہیں، مار بھی کھاتی ہیں، ایسے بھاگتی ہیں خواتین. اس وقت میں نے ایک موقع پہ عمرے پہ ان میں تھی، تو انہوں نے عورتوں کے لیے الگ وقت رکھے ہوئے الحمدللہ کہ اس وقت میں صرف عورتیں ہوں گی تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو، لیکن راستہ مردوں میں سے گزر کے جاتا ہے. جب دروازہ کھلا اس وقت عورتیں یوں بھاگی، میں نے خود دیکھا کہ مرد مسجد نبوی کے اس حصے میں جہاں مرد تھے وہ ہنس رہے تھے، گئے بھینسوں کی طرح کہ میں پہلے آگے پہنچوں، اور ہاتھوں میں کتابیں پکڑی ہوئی تھی، یاد کر رہی تھی، وہاں لائنوں میں لگی ہوئی پہاڑوں کی طرح پڑھ رہی تھی عورتیں کہ میں نے یہ سنانا اور وہ کہنا ہے، اور جا کے دوسروں کے پیغام اور اس کی باتیں اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ساری باتیں میں نے جسٹ اس سوچ کے ساتھ کی کہ ہم دین کا یہاں سبق دیتے ہیں نا، اگر ہم ان مسئلوں کو گول کر دیں کہ لوگ مائنڈ نہ کریں اور لوگ سوچیں کہ ان کی کیا سوچ ہے، تو ہر بات کے سامنے دلیل اور حوالہ موجود ہے. اگر میں ہی آپ سے یہ باتیں چھپا لوں گی تو کون بتائے گا؟ پھر تو قرآن پڑھنے کے بعد شاید ہم کبھی بھی اس بات کی طرف آئیں نہ، کیونکہ ہم تو پڑھ چکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل کتاب کے ناطے سے اسلام والوں کو بھی کہا، اور یہی موضوع آگے سورۃ الانعام کی ایک آیت میں بھی آئے گا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین کے معاملے میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی ناحق باتیں نہ کیا کرو. اس میں ان علم والوں کے لیے بھی ڈانٹ ہے کہ جو اپنی مرضی سے دین کے نرم مسئلوں کو سخت پیش کر دیتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے، جائز کو بھی ناجائز کر دیں گے، جہاں مکروہ بات ہے اس کو حرام کہہ دینا، یا اگر عام چیز ہے اس کی بات ہے اس کو اتنا بڑھا دینا. آج یقین کریں میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے، کچھ عبادات جو نفلی باتیں ہیں ہمارے ہاں فرضوں سے بھی زیادہ شوق سے پڑھی جاتی ہیں، اتنا ایگزیجریشن اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ نماز ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف. ہر روز پڑھ لیں، ہر دن پڑھ لیں، لوگ فرض نہیں پڑھتے اور ایسی نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی ایک خاص رات آتی ہے، اب شعبان کا مہینہ آیا اس میں کوئی ایک رات جاگ لیں گے، رجب کا مہینہ گزرا اس میں کچھ ہو جائے گا، یہی کچھ کرتے رہیں گے، اور اصل دین کی طرف جانا جو ہے وہ لوگوں کو بہت ہی مشکل ہو جائے گا.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کی چیٹ ڈسیبل ہے تو پلیز ایڈمن کی چیٹ اوپن کر دیں. مجھے پلیز سبحان اللہ، ہم ابھی ہماری تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہم اس کو بریک کے بعد کمپلیٹ کریں گے. سبحان اللہ کتنے سارے ریمائنڈر ملے ہم سب کو، ہے نا آپ لوگوں کی. مجھے سبحان اللہ میری طرف سے اسکرین اسٹرک ہو گئی، بس مجھے کوئی کنفرم کر دے کہ میری آواز کلیئر ہے. میری طرف سے یہاں سے آواز کے سگنل جا رہے ہیں لیکن میں آپ کی چیٹ اوپن نہیں کر پا رہی نا، تو مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہے سب کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. الحمدللہ وائس اوکے، چلے مجھے کنفرم ہو گیا. آپ سے بتائیں سبحان اللہ کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کتنے سارے ہمیں ریمائنڈر ملے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت تمام ہو رہی ہے تو ایسے لگتا ہے سورت کے اختتام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آیتیں ہیں اس میں کہ حجت پوری کر دی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے. اب ہمارے پاس قرآن سبحان اللہ آ گیا تو ہمارے پاس حجت تمام ہوگی عمل کرنے کی، ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے سبحان اللہ. لیکن جس نے نہیں کرنا اس کو پھر سبحان کل کی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ نہ ماننے کے سو بہانے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ زیادہ نہیں روکوں گی کہ آپ, ایک تو مجھے آپ لوگوں کی چیٹ نہیں نظر آ رہی سبحان اللہ, دوسرا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے وہ ابھی نماز کا, کچھ لوگوں پہ نماز کا ٹائم ہے, تو جہاں پہ بھی جو جس بھی نماز کا ٹائم ہے اپنی نماز ادا کریں, فریش وضو کریں, اپنی جگہ سے اٹھیں, فریش ہو جائیں تاکہ ہم اچھے سے اپنی کلاس کو کنٹینیو کر سکیں انشاءاللہ. ابھی مجھے آپ لوگوں کے میسیجز نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ, ہماری یہی کمیونیکیشن ہے. جب مجھے آپ کی طرف سے نہیں نظر آ رہا تھا نا تو ایسے وہ مجھے لگتا ہے پتہ نہیں میری بات آپ تک جاری ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس یہ بھی کچھ چیزیں کچھ آتے چھوٹے چھوٹے سے جو ہیکپ آتے ہیں سبحان اللہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ سم ٹائم ایوری تھنگ از اوکے فرام آور سائڈ ہے نا, لیکن ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اپنی بندگی کا احساس دلانے کے لیے کہ وداؤٹ اللہ ہیلپ نو میٹر کہ ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی, کتنا ہمارے پاس گیجٹس ہوں, جتنے مرضی ہوں, لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں. تو الحمدللہ یہ ریمائنڈر بھی ہمارے لیے لیسن ہوتے ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں. ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. اب مجھے اب آپ رسپانس نظر آ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ کے یہ جو رسپانس ہوتے ہیں یہ پھر مجھے وہ بولنے کی دیتے ہیں نا کہ سبحان اللہ ہمیں ایک دوسرے, ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے یہاں پہ. ایسے ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اس ساتھ کو رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, قرآن کے سائے میں رکھے. آپ لوگ بریک لیں انشاءاللہ, بریک کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يوهبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا أمتنا فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا أمتنا. جس دور میں نازا کی دنیا, اب ہم وہ زمانہ بھول
مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے
فسانہ بھول گئے.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ساتھ ہوں گے اپنے اپنے پی سیز کے پاس مجھے امید ہے دوڑتے ہوئے لبیک پہ ایسے ہی ہے نا الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نیکیوں میں دوڑتے ہوئے نیکیوں ہر نیکی کے کام پہ لبیک کہنے والا سابقون الاولون میں سے بنائے آمین اللہم آمین. آج صبح ہی ہم نے سبحان اللہ سادر سے کتنی ساری ٹپ لی ہیں کہ ویلیو یور سیلف ویلیو یور سیلف میں ویلیو یور ٹائم ایز ویل ہے نا ہمارا ٹائم ہمارے پاس سب سے پریشیس تھنگ ہے ایسے ہی ہے نا سبحان اللہ اور یہ کلاس ہمیں سکھاتی ہے یہ دیکھیں آپ تفسیر کہیں سے بھی جا کے سن سکتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا پنکچوئل ہونا ہے 9:30 سے پہلے یہاں پہ آ کے بیٹھنا پھر بریک میں بالکل ایک ایک ٹائم کو سبحان اللہ آپ کے ٹائم ٹیبل میں بھی ہم نے ایک ایک منٹ کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنایا تھا دس از آل پارٹ آف یور ٹریننگ رائٹ ایسے ہی ہے نا ٹائم مینجمنٹ آتی ہے ہمیں اس کے بغیر سبحان اللہ ہم لوگ ٹائم کو صبح اٹھتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ کلاس نہ ہو صبح اٹھتے ہیں ہم اچھا آرام سے اتنے بجے کھانا جتنے بجے ہوا ہم کوئی اس سے نہیں رکھتے نہ ایک ٹائم نہیں قرآن سے پہلے آپ بتائیں مجھے ایسے ہی تھا نا کہ جب دل کیا ناشتہ کر لیا اللہ ماشاء اللہ میں سب کو نہیں کہہ رہی میں میجورٹی ان جنرل میں بات کر رہی ہوں کہ ایسے ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے لیکن الحمدللہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو سبحان اللہ پھر ہم ہر چیز کو ہم مینج کرتے ہیں اب ابھی بھی وہی دن ہے وہی 24 آورز ہیں سبحان اللہ آپ لوگ کھانا بھی پکاتے ہوں گے کھانا بھی کھاتے ہوں گے باقی بھی زندگی کے سارے کام کرتے ہوں گے لیکن اب آپ ساتھ میں اور کتنا بڑا کام کریں تو یہ برکت کہاں سے آتی ہے جب ہم ٹائم کو مینج کرنا شروع کرتے ہیں ایسے ہی نا مور ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ٹائم میں برکت ہو جاتی ہے آج کتنی شکایت ہے ایک بہت کامن چیز ہے کہ وقت میں برکت نہیں وقت ایسے گزر جاتا ہے کیونکہ ہم ڈسپلن نہیں ہم نے ڈسپلن اپنی زندگی سے نکال دیا ایسے ہی ہے نا لیکن الحمدللہ وہی وقت ہے اور سبحان اللہ جب ہم سوچتے ہیں ہم اپنے صحابہ کی ان کی اپنے سلاف کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کبھی تو سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری طرح انسان تھے ہے نا انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں کسی نے 60 میں کسی نے 40 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے اتنے بڑے بڑے کام کر گئے اور ہم ایسے ہی گزار جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈسپلن کر دے ہم لوگوں کو فائدہ دے کے جائیں ہم جب دنیا سے جائیں تو سبحان اللہ کوئی ہمارے لیے رونے والا ہو کوئی ہمیں مس کرے کہ اس لیے کہ ہم فائدہ دینے اس مقصد کے لیے نہیں اپنے نام کے لیے نہیں نام ہم اللہ کا زندہ کرنے اپنے نام کے لیے نہیں نام تو اللہ کا یہ باقی سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے جو ہمیں مقصد دے کے بھیجا اس کو پورا کرنے کے لیے ہم انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا لے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے چن لے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو محنت ہے نا. پہلے میرے اپنے لیے ریمائنڈر اور پھر آپ سب کے لیے کہ ہم سب کو محنت کرنی ہے اس کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, اس سے جڑے رکھے. آئی نو کہ آپ ویٹ نہیں کر سکتے, آپ کی تفسیر ابھی رہتی ہے. آج سورت کا خوبصورت ہم اس کا اینڈ سبحان اللہ جاتے ہوئے نصیحتیں, تو ریڈی اپنے اپنی نوٹ بکس کے ساتھ, اپنے پینس کے ساتھ, اپنے دل کی تختیوں کے ساتھ ریڈی ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. چلے ہم دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
فرمائے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم, بے شک مسیح تو عیسی ابن مریم تھے. کیا تھے وہ؟ رسول اللہ, اللہ کے رسول. وکلمتہ, اور اس کا کلمہ. کلمہ کیسے؟ کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. کیسے؟ القاها الى مریم وروح منه, جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈال دیا. اب یہ کیا کلمہ تھا, کیسے تھا؟ لفظ کلمے پہ بھی بعض لوگوں نے بہت زیادہ ایگزیجریشن کیا, جس کی بنیاد پہ پھر وہاں خرابی ہو گئی. تو دیکھیے کہ ہر انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے نا, وہ دو چیزوں سے مل کے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مادہ, یعنی جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے, اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کو کن کہتے ہیں, بس یہ سمجھ لے. فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن. کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کروا دیتے ہیں. ظاہری سبب دنیا میں ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں, اور باطنی سبب جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں ایک مرد کا دخل نہیں تھا. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سے خود بہت حمل ٹھہر گیا تھا, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی, جس کی وجہ سے آپ کو حمل ہو گیا تھا. تو کلمہ سے مراد اللہ کا کلمہ کون ہے؟ بس اللہ نے جو کہنا تھا وہ کہا, اور اس کے بعد وہ بات جو ہے وہ ہو گئی, اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. امام غزالی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر مولود کے دو سبب ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا ارادہ اس کی تخلیق کے متعلق ہو, پھر ہی ہوتی ہے نا. ماں باپ جتنی مرضی خواہش رکھیں, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کا حکم, اور وہ اپنی زبان نے قدرت سے کن فرما کر اس کی اجازت دے دیتا ہے. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں باپ کی طرف سے, یعنی اس کا مادہ ہے, وہ جائے اور حمل ٹھہر جائے, اور وقت معین ہونے کے بعد ولادت ہو جائے. پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے, اس کو سبب بعید کہہ لیجئے, یعنی اللہ کا حکم دور کا سبب ہمیں دکھتا ہے. اور دوسرا سبب چونکہ عادی اور عام ہے, یعنی کامنلی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جب یہ عمل ہوتا ہے اس کے بعد بچے کی تخلیق ہوتی ہے, اسے ہر ایک جانتا ہے, مومن ہو یا غیر مومن, اس لیے اسے سبب قریب کہہ لیجئے. اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں قریب کا سبب نہیں تھا, یعنی باپ کا مادہ نہیں تھا, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمتہ کہہ دیا کہ میں عیسیٰ کو صرف اپنے کلمے سے ہی پیدا کرتا ہوں. اسی سے بعض لوگوں نے پھر عیسیٰ کو اللہ کا حصہ بنا دیا. اسی سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی خرابیاں پیدا ہوئیں کہ جس کی وجہ سے ان کو خدائی کے اوپر پیش کر دیا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ عربی لغت میں یہ بات عام ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. حالانکہ آپ دعا نہیں تھے, آپ دعا کی قبولیت ہے. ہاں, آپ کے سے پہلے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیج جو آ کے لوگوں کو دین سکھائے, تو آپ آ گئے, تو آپ نے کہا میں اپنے باپ کی دعا ہوں. اسی طرح آپ نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ نے اپنے دور میں یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور میں وہ نبی ہوں. آپ نے کہا میں اپنی ماں کا خواب ہوں. حالانکہ خواب نہیں تھے، خواب کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے نا، ایک معروف روایت کی باتیں. تو لہٰذا ایسی باتیں کلمت خو سے یہ سوچ لینا کہ بس اب اللہ کے نبی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ ہی کی ذات کا حصہ تھے، تو یہ درست نہیں ہوگا. وروحم منہ، یہ اگلا لفظ ہے، اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کا شبہ لگا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح تھے نعوذ باللہ. وہ کس طرح سے روح تھے اور کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ روح کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ روح کا استعمال ہوا ہے، یہ کون سی روح تھی؟ جو حضرت جبرائیل کا نفخہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ بی بی مریم کو ایک ہی دفعہ پیریڈز ہوئے تھے، اس کے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے پھونکا اور یہ بھوک جو تھی وہ ان کے رحم تک پہنچی، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کا حمل ٹھہر گیا. اور یہ بھوک ہر عورت کے پیٹ میں جاتی ہے، مگر کب جاتی ہے؟ جب 4 ماہ گزر چکے ہوتے ہیں پریگننسی کے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ گزار چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس بچے میں روح پھونکتا ہے، پھر اس کی عمر لکھتا ہے، اس کے عمل لکھتا ہے، یعنی 4 جو اس کی معروف باتیں ہیں جو اس وقت ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، تو اس وقت وہ پھونکتا ہے. بس سمجھ لیں کہ عام عورتوں میں 4 ماہ کے بعد ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ کا پہلی دفعہ ہو گیا. تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ روحم منہ میں یہ بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نفخہ تھا جو انہوں نے پھونکا اور اس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا. دوسری بات جہاں روحم منہ سے لیا گیا کہ وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے. دیکھیں قرآن پاک میں کئی جگہ روح کا لفظ نا وحی کے لیے آتا ہے. قرآن کو بھی روح کہا گیا کیونکہ یہ مردہ زندگیوں میں جان ڈالتا ہے، اس کے ساتھ انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. تو یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے. اور اسی طرح روح کا جو لفظ ہے نا، یہ راز کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بالکل عجیب طریقے سے ہوئی تھی، تو یہ ایک راز ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے بنا دیا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ایک راز تھا ان کی پیدائش، کیونکہ میڈیکلی آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک معنی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زیرو تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کا یہ ایک خاص وصف بیان کیا کہ دوسروں سے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یہاں روحوں منہ کہہ دیا. اب دیکھیے کہ کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے ہیں، بیت اللہ، عبادی، میرے بندے. ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے اندر روح ڈالی تھی تو عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں تاتب سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ نے تمہارے لیے وہ ہر چیز مسخر کر دی جو آسمان و زمین میں ہے اور اسی کی طرف سے ہے. تو پھر تو ہر چیز ہی منہ میں اللہ کا حصہ ہو گئی نا، درست نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے کہ سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہی اللہ نے ہمیں ایک بات بتا دی تھی کہ دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں، ایک مشتبہ شبہ پڑ جاتا ہے اور دوسری محکم ہوتی ہے. عیسیٰ کی پیدائش اور ان کا یہ سارے مرحلے یہ متشبہات میں سے ہیں. اس کے اوپر زیادہ بحث کرنا، بات کرنا کیسے تھے کیا تھے، یہ زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے. اس کو آپ جتنا بھی کھوتے جائیں گے اس کے اندر سے نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس لیے بس اس کو ایسے ہی مان لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، چاہے وہ مردہ دلوں کی روح تھے یا وہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن کے آئے. ان کی پیدائش ایک راز تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، چھوڑو ان باتوں کو، ان لمبی لمبی باتوں کو چھوڑو، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسولوں پہ لے آؤ. رسول نہیں بلکہ رسول، سب کی طرف ایمان لے آؤ. یہ نہیں کہ صرف عیسیٰ کو مانو اور محمد کو نہ مانو صلی اللہ علیہ وسلم اور باقیوں کو نہ مانو. اور وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ان دو لفظوں کا ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت کہو کہ 3 خدا ہیں. کرسچینٹی کے جتنے عقائد ٹرینٹی کی بیس پہ ہیں، تثلیث کا عقیدہ، ان کو رد کرنے کے لیے صرف یہ ایک جملہ کافی ہے کہ لا تقولوا ثلاثۃ، 3 خدا نہ بناؤ. تو کیا 2 بنا لو، 4 بنا لو؟ نہیں، 3 اس لیے کہا کہ کیونکہ نصارہ نے 3 بنائے ہوئے تھے، جب 3 نہیں بنا سکتے تو 2, 1, 4, 5, 8, 10 بھی نہیں بنا سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے یا 3 خدا ہے. ان تہو باس آ جاؤ، خیر الکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، مت اپنے عقیدے کو خراب کرو. اصل بات کیا کہ انم اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ اس سے کہ یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو. کیونکہ اولاد اس نے کیا کرنی ہے؟ اس کا تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں ہر چیز جو موجود ہے وہ اسی کی ہے. تم اولاد اس لیے لیتے ہو کہ وہ تمہارے دکھ سکھ میں کام آئے، تمہارے بڑھاپے میں کام آئے، تو اللہ کو تو اولادوں کی ضرورت نہیں. اور وکفا باللہ وکیلا، کار ساز کام بنانے والا یہ تو اللہ ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بالکل کھل کر ٹرینیٹی کو رد کر دیا. ٹرینیٹی کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ٹرینیٹی کی جڑ اکھاڑ دی. اب دیکھیے کہ اس آیت پہ آج تھوڑی سی بات ہم ٹرینیٹی کی کریں گے. ایک یہ بھی مبہم گتھی ہے، آپ کا کسی نان مسلم کے ساتھ اگر واسطہ پڑے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ان سے پوچھیں، اور کبھی آپ خود بھی بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہر دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ تھی. اللہ ایک ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جب دین شروع ہوتا ہے. جس دن اللہ کے نبی پہ اترا تب بھی یہ لا الہ الا اللہ تھا، اور جس دن حضرت موسیٰ پہ اترا یا حضرت عیسیٰ پہ اترا یہ لا الہ تھا. تو یہ تین خداؤں میں کیسے بدل گیا؟ آج کرسچینز میں جو ٹرینیٹی ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کے مسلمان نان مسلم کلچر سے متاثر ہو کر اپنے دین کو بدل رہے ہیں نا، اسی طرح اپنے دور کے کرسچینز، اس دور کی پیگنز، مشرق قومیں جو رومنز تھے، گریکس تھے، یعنی روم میں رہنے والے اور یونان میں رہنے والے لوگ، ان سے بڑے امپریس تھے. اب یونانی کلچر کو تو آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہے ہی مجسمہ سازی کا کلچر. آپ نے گریک میتھولوجی پڑھی ہوگی، اگر آپ میں سے کسی نے کبھی فائن آرٹس پڑھا ہے، اور اس کے اندر پوری یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، مجسمہ سازی، بت سازی. اپنے دور کے کرسچین جو اس وقت کے مسلمان لوگ تھے، ان کو بھی ہر اس چیز سے منع کیا گیا تھا جس سے آج مسلمانوں کو منع کیا گیا. لیکن اس دور میں گریکس اینڈ رومنز کا کلچر بہت غالب تھا. آج بھی ایجپشن تہذیب کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت بت دکھیں گے، بھرا ہوا بتوں کے ساتھ. آج بھی ایجپٹ ایون مسلمان ملک ہے، لیکن ان کے میوزیم، ان کے راستے، ان کی سڑکیں بڑے بڑے بتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہر جگہ یادگاریں قائم ہیں. اب ہوا کیا کہ جو گریکس ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک نظریہ کیا تھا، میں آپ کو بڑا ڈائلیوٹ کر کے یہ بات بتانے والی ہوں کیونکہ لفظ بڑے مشکل ہے اس میں، جو میں نہیں سمجھتی ضرورت ہے اور آپ کے ذہنوں پہ بوجھ ڈالوں. آپ یہ سمجھ لیں کہ گریکس کا یہ خیال تھا کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا، یہ تین چیزوں پہ بیسڈ کرتی ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹیبل ہے نا، تو اس کے نیچے تین ٹانگیں لگی ہوئی ہیں، ایک مڈل میں لگی ہے، دو سائڈوں پہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیبل قائم ہے. اسی طرح انہوں نے کچھ اس قسم کا کلچر رکھا ہوا تھا کہ تین چیزیں مل کے ہمارے دین کو پورا کرتی ہیں، یہ اس کائنات کو لیتی ہیں. اور اس قسم کا کلچر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت الحمدللہ رنگ رونق والا ہوتا ہے. لوگ اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہر سال میں کسی نہ کسی موقع پہ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا کہ کرسچین جو اس وقت کے مسلمان تھے، جب گریکس اینڈ رومنز کی یہ میتھولوجیز اور ان کے یہ رسم و رواج دیکھتے جو خوبصورت ہوتے اور بڑے سجے سمرے ہوتے، تو ان کا دل کرتا کہ ہمارا دین کیوں اتنا بورنگ ہے، ہم کیوں اتنے سٹوپڈ ہیں کہ بس ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور جا کے چرچ میں عبادت کر لو، لہٰذا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے آج ہم مسلمانوں کی بہت ساری عبادات میں ہندوؤں کا رنگ شامل ہو گیا، کیونکہ ہم ایک طویل عرصہ تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگ خاص طور پہ، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ ہماری عبادات میں جب برات میں اگر آپ دیکھیں کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں یا چراغا کیا جاتا ہے، تو یہ ہندوؤں کی دیوالی کی پیروڈی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ربیع الاول کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں اور روزے کی چیزیں رنگوں کے ساتھ سڑکوں کے کناروں پہ بنانی، یہ کس چیز کی پیروڈی ہے؟ یہ ان کی ہولی کی پیروڈی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ 12 ربیع الاول کو ایک چرنی شریف نکالی جاتی ہے، جس میں لوگ ایک جلوس نکالتے ہیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور گھوڑے اور کیا کچھ بنا کے ایک پورا کیا اس کو بولتے ہیں، ایک تھال کی طرح سجایا ہوا کہہ لیں گھوڑوں کے اوپر لے کے نکالتے ہیں لوگ. یہ کرسچینز کے آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ 25 دسمبر پہ حضرت عیسیٰ کے جنم دن اور اس جگہ بیت الحم کی جو وہ تصویریں بناتے ہیں، اس کی پیروڈی ہے. یعنی 20 مثالیں آج مسلمانوں کے رسم و رواج میں آپ کو ملیں گی جو نان مسلم کلچر سے ہیں. اسی طرح نصارہ نے بھی اس دور کی نان مسلم قوموں سے یہ چیزیں لی کہ ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک گاڈ تو ہے، مانتے تو تھے، شروع سے ایک گاڈ کا نظریہ تھا، لیکن انہوں نے شروع میں اس میں حضرت عیسیٰ کو ملا لیا. کہ دیکھو نا اس کا باپ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ ہی اس کا باپ ہوگا، نعوذ باللہ. کچھ عرصہ لوگ دو پہ رہے، یاد رکھیے کرسچنز کی بیک میں جائیں گے نا، آج وہ لوگ جو ٹرینیٹی پہ نا ماضی میں وہ دو پہ آئے تھے، پہلے دوسرا خدا شامل ہوا تھا، ہوتے ہوتے کچھ عرصہ اس پہ رہے تو پھر اس سے بھی بور ہو گئے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، آپ صرف دین کے اوپر جمیں گے تو بور نہیں ہوں گے، ورنہ آپ ہر تھوڑے دن بعد ہر رسم ہر رواج ہر چیز سے بور ہوں گے، کب کیا کرے. پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کے دیکھو تم نے عیسیٰ کو تو خدا کہہ دیا، تو وہ عورت جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوا کیا وہ خدا سے کم ہوگی؟ یہ تو اس کا معجزہ ہے کہ اس نے بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا. ہوا کیا کہ میری کو خدائی میں شامل کرنے کا نظریہ اس وقت بعد میں آ گیا. چلے اب کچھ سال پھر میری بھی رہی اس میں، اب کیا ہوا عیسیٰ بھی ہیں اور میری بھی ہیں اور اللہ بھی، یہ تین تو ہو گئے. کچھ عرصہ کرسچینٹی کے اندر یہ دور گزرا، پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے کہا بس رک گئے، یہ کیا بات ہے، دیکھو بولا میری کیسے ہوئی پریگنٹ، جبرائیل کی پھونک سے ہوئی تھی نا، لو جبریل کو اندر اور ہولی گوسٹ کا نظریہ آ گیا. اور آج اس وقت اگر آپ پڑھ کے دیکھیں جس طرح ہمارے اتنے فرقے ہیں نا، نصارہ کے بھی فرقے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں آؤں گی، لیکن ان میں سے مختلف لوگوں کے یہی کہانی ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تین خدا ہیں، کون کون سے، جیسس میری اور اللہ، کچھ اس کو کہتے ہیں. ایک دوسرا فرقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، جیسس میری اور جبرائیل یہ تین زمین کے خدا ہیں اور آسمان کا ایک ہے. یعنی کوئی اس کو گرا دیتا ہے، کوئی اس کو لگا دیتا ہے، کوئی اس کو گراتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو، تم عیسیٰ کی ذات کے بارے میں اتنی باتیں کیوں کرتے ہو، تم کیوں اس کے معاملے میں اتنے پریشان ہو کہ اس کو عبدیت سے نکال کر خدائی کے درجے پہ لاتے ہو. آؤ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا عقیدہ کیا تھا. آیت نمبر 172 میں اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے ان کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں کہ تم تو ان کو خدا بنانا چاہتے ہو، لیکن اصل میں دیکھو ان کا حال کیا تھا. لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، ہرگز آر نہیں سمجھے گا عیسیٰ یا مسیح کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. یعنی عیسیٰ کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں آتی کہ لوگ ان کو اللہ کا بندہ کہیں، نہ ان کو شرم آتی ہے، ولل ملائکۃ، اور نہ فرشتوں کو آتی ہے. کون سے؟ المقربون، جو بڑے قریبی ہیں، یعنی وہ فرشتے جو بالکل قریب ہیں اللہ کے، ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ کوئی ان کو اللہ کا بندہ کہے. اور بندگی یہاں وہی ہے جس کو آپ سمجھتے آ رہے ہیں سورت فاتحہ سے لے کر، یعنی ان کو تو بندہ بن کے عاجز بن کے اللہ کے آگے جھکنے میں کوئی شرم نہیں آتی. تم کیوں ان کو خدا بنانا چاہتے ہو؟ تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ وہ بندے نہیں تھے، وہ خدا تھے؟ بلکہ وہ تو وہ فرشتے جن کو مکہ والے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہاں تو پتہ کیا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ بننے پہ فخر کرتے تھے. آپ دیکھیے کہ آج جیسے کل عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ سمجھنے پہ لوگوں نے شک کیا، آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بندہ نہیں کہو، نور کہو، نور من نور اللہ کہو. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. آپ نے ڈیتھ بیڈ پہ یہ نصیحتیں کی تھی کہ دیکھو تم میرے بارے میں ان غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جانا جو کہ نصارہ کے دلوں میں آ گئی عیسیٰ کے بارے میں. اور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ کے نبی کو بندہ کا، سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد، بعبدہ کا لفظ آ گیا. پھر اسی طرح سورت نجم کے اندر آتا ہے فاوحا الی عبدہ، پھر اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف. پھر سورہ مریم میں دیکھیں عیسیٰ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں، بچپن کا ان کا کلام، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو کیا اس کے بعد بھی شک ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بننے پہ کسی کو روکے اور اس کو خدائی کے درجے پہ لے جائے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کل ان نصارہ سے ناراض ہوں گے جنہوں نے عیسیٰ کو خدائی کے مقام پہ فائز کر دیا. لوگ تو یہ سوچ رہے نا کہ وہ خوش ہوں گے کہ ہمیں بڑھا دیا آگے، لیکن کل پتہ لگے گا جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے منہ موڑیں گے. آگے آئیں گی آیتیں کیا پڑھیں گے کہ عیسیٰ تو گھبرا جائیں گے. سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیتوں میں یہ مضمون کھلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اس بات کا صریحاً انکار کر دیں گے کہ ان لوگوں نے مجھے خدا بنایا، میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا، ان کی اپنی گمراہی تھی. اسی طرح آج اگر اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں محبت اور غلوف کی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس پہ کل اللہ کے نبی خوش نہیں ہوں گے. پھر آگے دوبارہ فرمایا وَمَن يَسْتَنْقِفَنِ عِبَادَتِهِ، جس کسی کو آر لگے کیا اللہ کی بندگی کرنا، یعنی جو اللہ کی بندگی سے نکلنا چاہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے فَسَيَخْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا پس وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو اپنی طرف جمع کرنا. یہاں دو دفعہ لفظ آیا یستنکف. اس کو سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. یستنکف کا لفظ جو ہے یہ نکفا سے ہے, نون کاف اور فا. نکفا کا لفظ ہوتا ہے پوچھنے کے لیے آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں نکف دم, ہاتھ سے آنسو پوچھنا. آنکھوں سے آنسو نکلتے نا تو گالوں پہ آتے نا, تو اپنے ہاتھوں کی یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا, اس سے آنسو کو پوچھنے کو عربی میں کہتے ہیں نکف دم. اسی طرح کہتے ہیں نکف عنہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے بیزار ہو گیا, اس سے پھر جانا. اور اس دن کاف کہتے ہیں کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے پھرنا, قابل عار سمجھنا, امبیرسمنٹ فیل کرنا, بوجھ محسوس کرنا کسی کام کو کرنا اور کسی کام کے ساتھ رکھنا. پھر اسی طرح غیرت یا تکبر کی وجہ سے کسی کام سے دور رہنا, شرمندہ ہونا. امبیرسمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے حکم کو ماننے میں امبیرسمنٹ فیل نہیں کرنی چاہیے. یہ اب ہم آج کے دور کے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ دیکھو کل عیسیٰ اور اس سے پہلے انبیاء کرام کو اللہ کا بندہ بننے میں, اس کی بندگی کرنے میں, اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی آر نہیں تھی, تو لوگوں تمہیں کیوں ہیں؟ تم آج کیوں اللہ کے دین پہ شرمندہ ہو؟ تم کیوں سارے عام نماز پڑھنے کو برا سمجھتے ہو؟ تمہیں کیوں برا لگتا ہے کہ تم ایک مسلمان بن کے باہر نکلو گے تو لوگ تمہیں دیکھیں گے؟ تمہارے دل میں کیوں یہ بات آ جاتی ہے, کیوں حمیت آ جاتی ہے, کیوں تکبر آ جاتا ہے, تم کیوں رد کرتے ہو؟ دیکھیے گھر بیٹھ کے عبادت کرنا بڑی آسان ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی انفرادی عبادات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن جہاں اپنی عبادت کا اظہار, اپنے حال حلیے کا اظہار, اپنے اسلامک گیٹ اپ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. یہ اس تن کفا کا لفظ ہے نا, یہ دل کی تختیوں پہ لکھنے کے قابل ہے. کیا مجھے اللہ کی بات مانتے ہوئے آ رہا تھا؟ امبیرس فیل کرتی ہوں, لوگوں کے لوگ کو فیس نہیں کر سکتی, پیئر پریشر میں آ جاتی ہوں, کسی مجلس میں کوئی نیکی کرتے ہوئے مجھے آ رہتی ہے, سب کے بیچ میں سے اٹھ کے میں نماز پڑھوں, لوگ کہیں گے یہ بڑی نمازی ہے, لو میں یہاں بھی سر ڈھکوں, لو میں فلاں گریڈ کی افسر کی بیوی ہوں, کیا اب میں بھی عام اور لوگوں کی طرح پھروں؟ کسی جگہ عبادت میں یا عبادت کے اثرات کے اندر, یعنی عبادت کا جو اثر آتا ہے بندگی کا رنگ, صبغت اللہ کا رنگ, اگر اس کو ظاہر کرتے ہوئے اگر آ رہتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں پھر ہمیں ہی کہا گیا کہ وَمَئِ يَسْتَنْقِفَانِ عبادتی. اور اب عبادت میں صرف نماز روزہ نہیں, ہم تو صرف اسی کو لے لیں تو ہم صرف گیدرنگ میں نماز نہیں پڑھتے, پبلک پلیس میں نماز نہیں پڑھ پا رہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے. شادیوں میں ساری مسلمان ہوتے ہیں, کوئی نہیں اٹھ کے پڑھنا چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, سر پہ دوپٹہ ہوگا, لوگ کہیں گے بڑی بن گئی. اصل میں یستنکف کا جو لفظ ہے نا, یہ احساس کمتری کو دکھا رہا ہے. کیوں تم اپنے آپ کو برا سمجھتے ہو؟ تم کیوں سمجھتے ہو برا لگتے ہو؟ ایک عورت ہے وہ ننگی پھر رہی ہے, اس کا آدھا جسم کھولے آدھا جھکا ہے, وہ انسان سے زیادہ جانور کے ساتھ ملنے لگ گئی, اس کو شرم نہیں آئی. تم کیوں فطرت کے اوپر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یعنی معاملہ کرتے ہوئے جھگڑتے ہو؟ تو دو باتیں یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی جو بندے کو بندگی اور عبادت سے روکتی ہیں, ایک تکبر اور ایک اس بات کا خیال استنقاف. کیا کہ میں اس بات کو ابھی فیس نہیں کر سکتی, ابھی میں اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں. نہ ہونا اور بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن یاد رکھیے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوتا ہے. ہم جتنا اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں گے نا, اتنا ہمارا دل ایمان کے نور سے چمکتا جائے گا. اسی لیے فرمایا فم الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پس وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے. یعنی صرف اپنے مسلمان ہونے پہ ہی نہیں خوش ہوں گے بلکہ اس پہ عمل کا رنگ چڑھائیں گے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, بس پورے پورے دے گا وہ ان کو ان کے اجر. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا. یعنی ان کے اعمال تو دے گئی, بونس بھی دے گا, گریس مارکس بھی دے گا, اپنی رحمت ان کو سٹارز بھی دے گا کہ دیکھو یہ ہے میرے وہ بندے کہ جن کو کبھی بھی اس بات پہ شرم نہیں آتی تھی کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کو میں کروں گی تو میں بری لگوں گی. اس بات کو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے میں لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گی. گرتی ہوں تو گروں, کن کی نظروں میں گر رہی ہوں؟ ان کا اپنا پتہ نہیں کیا مقام ہے. میں اس کی نظر سے گر جاؤں جو اتنا بڑا ہے, جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں, جس نے جنت میرے لیے کھول دی ہے, کیا میں اس کی نظروں میں گر جاؤں؟ ایسے لوگوں کو پھر اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا.
اور اس کے برعکس وَمَا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا امبیرسمنٹ فیل کی اپنے بندہ بننے پہ اپنے مسلمان ہونے پہ وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو عذاب دے گا ان کو دردناک قسم کا عذاب بہت زیادہ عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب نمبر ایک اور کیا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب تو ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی آج کے دور میں امت مسلمہ کو اگر پسپا ہونا پڑ رہا ہے ان کی حالت خراب ہے تو اس کی وجہ ان آیتوں میں پتہ چل گئی کہ جب لوگ مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہونے لگے ان کو گلٹی فیل ہو وہ کہ نہیں 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 ایسی تو بات نہیں ہے ایسی تو بات نہیں ہے تو ایسے وقت میں پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے حکموں کو ماننے میں اپنے آپ کی بے عزتی سمجھتے ہو انکار سمجھتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کے پاس جو فیصلے ہیں وہ وہی ہیں جو کل کے یہود کے لیے تھے اور آج کے مسلمانوں کے لیے آج لگتا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ ہے آج مسلمانوں کو پٹتا دیکھیں تو لگتا ہے کہ اللہ کو ان پہ رحم آ رہا ہوگا نہیں آ رہا وجہ کیا ہے کہ بندگی کا تعلق تو توڑ دیا آج اللہ نے ولایت اور نصرت ہمارے ہاتھ سے نکال لی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر جمع کرے گا اکٹھا کر لے گا پوچھے گا کل بتاؤ کدھر ہو کیا کرتے تھے کیا تم نے معاملہ کیا اور اس کے بعد پھر یا ایھا الناس سورت کے اختتام میں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری کیل ٹھکرے ہیں بندے کے اندر اللہ کی محبت کو لانے کے اور اسلام پر فخر کرنے کے اور پوری سورت نساء میں جو میسج دیا گیا اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اے لوگوں کیا کہا مسلمانوں نہیں اے لوگوں یہ وہ آیتیں ہیں یوسف اسلام ہے جو کیٹ سٹیون کے نام پہ بہت معروف سنگر تھے وہ کہتے ہیں ان آیتوں پہ میرے دل میں اسلام آیا تھا کہ یا ایھا الناس او مین کائنڈ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے میں تو اس کتاب کو مسلمانوں کی کتاب سمجھتا تھا لیکن یہ تو مجھے ایڈریس کر رہی ہے کیا قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آ گئی تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور ہم نے نازل کر دیا تم پر نور مبین روشن نور پیدا کر دیا اب یہاں دو لفظ ہیں جس کی طرف انسانیت کو دعوت دی گئی ایک ہے برہان اور ایک ہے نور مبین اس سے کیا مراد ہے تو برہان سے مراد کیا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے معجزات اور آپ پر کتاب کا نزول یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ جہاں برہان سے مراد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیں گے تو مراد کیا ہوگا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی کہ جو بندہ اللہ کے نام پہ اٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی مدد کرے گا لیکن اگر ہم دیکھیں تو برہان سے مراد پھر پورا دین دی ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں دیا یہ دلیل کا دین ہے اس دلیل کے آگے کوئی نہیں چل سکتا کہ کوئی پر نہیں مار سکتا اس بات پہ تو لہٰذا قرآن انزلنا الیکم نورا مبینا اور یہ جو لفظ نور مبین ہے اس سے مراد ہے قرآن پاک سورۃ مائدہ کی آیت 15 میں بھی یہ بات آتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ بے شک آ گئی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب روشن اور نور یعنی اللہ کے نبی ہیں برہان آپ کے ذریعے دلائل ملے اور نور سے مراد ہے کتاب کیونکہ کتاب زندگیوں کو روشن کرتی ہے اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی جس کے نتیجے میں زندگیوں میں روشنی آئی کچھ لوگوں نے یہاں نور سے اللہ کے نبی کی ذات مراد لی اور اللہ کے نبی کو نور کہا اور نور اور بشریت کے جھگڑے میں پڑ گئے تو یاد رکھیے کہ اگر یہاں اللہ کے نبی کو نور کہا جائے تو لفظ دیکھیے گا انزلنا انزلا ینزلو کیا تھا اوپر سے نیچے اترنا سن ڈاؤن کے معنوں میں تو نوز باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اترے تھے نہیں اترے تھے نا اور قرآن پاک کے لیے جہاں بھی لفظ قرآن پاک میں آیا ہے دوسری جگہ پہ انزلا کا لفظ ہے
یعنی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ کتاب کی روشنی مراد ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور روشن ثابت کرنے کے لیے اس جگہ آپ کو نور کہا جائے؟ ہاں اگر آپ نور ہیں تو آپ کے عملوں کا نور، آپ کی سنتوں کا نور زندگیوں میں آئے گا، زندگی خود ہی نورانی ہو جائے گی. پھر پیکج دیا جا رہا ہے امت کو کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، نمبر ایک، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے، یہاں رک جائے نہیں، ہوا تسمو بھی، پھر محکم پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے اس کو. کس کو؟ اس دین کو، اس اسلام کو. ہی سے مراد اللہ کی طرف بھی ہے. ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، صرف 19-20 کے فرق کے ساتھ لفظ بدل جاتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین آیا اس کو مضبوط پکڑ لو احتسام سے. عین سواد میم اس کا روٹ ہے، عصمت کہتے ہیں بچا لینے کو. یعنی جس نے اپنے آپ کو بچا لیا شیطان کے فریب سے، اس کے جال سے، اس کے وسوسوں سے، ایمان کے قلعے میں آ گیا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی صورت میں پیچھے ہم بات پڑھ چکے کہ جو اسلام کے قلعے میں آ گیا اس نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا، خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگا، وقت کے رسم و رواج کے پیچھے نہیں بھاگا. تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ، پس ان قریب وہ اس کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا. یہاں دیکھیں پھر رحمتیں کے بعد منہو کا لفظ آیا ہے، جو پیچھے حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی تھی. تو منہو کا لفظ کیا مطلب؟ کہ وہ رحمت اللہ کی طرف سے اترے گی. وَفَضْلٍ، اور فضل سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہاں دعوت دے دی، ایمان کو پکا کر لو، مضبوطی سے جم جاؤ. کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت ملے گی، فضل ملے گا، اور صراط مستقیم کا راستہ ملے گا، یعنی روڈ ٹو جنہ کلیئر ہو جائے گا. تمہارے راستے کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، عمل اور علم کے راستے آسان کر دے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھٹکتے پھرو گے. آج ٹابک ٹوئیاں مارتی ہوئی امت ہے، کچھ نہیں پتا کریں کیا کیا صحیح کیا غلط. جس کو پوچھو اس کی اپنی بات، جس کی باتیں وہ ادھر کی باتیں ادھر ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو ایک فرقان دے دیتا ہے. جو بندہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر واقعی تھام لیتا ہے. یہدیہم الیہ صراط مستقیم، ہر روز کی مانگی ہوئی دعا اہدنا صراط المستقیم پھر قبول ہو جائے گی. آج کتنے لوگ صرف آتے ہیں میں یہ دعا مانگتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی ان کی پھر بھی اس کے بعد گناہوں میں؟ اس لیے کہ واتسمو بھی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ بس یہ دعا کر دی اب جنت میں پہنچا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم یہ کام کرو گے پھر آگے جاؤ گے. بڑی خوبصورت یہاں ایک بات ہے کہ یہاں دیکھیے گا کہ پہلے بات ہے آمنو باللہ، پھر واتسمو بھی، اس سے مراد استقامت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خوشخبریاں دی اس میں پہلے رحمت کی بات کی، پھر فضل کی، آخر میں صراط مستقیم کی بات کی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو پہلے صراط مستقیم پہ چلے گا پھر اس کی زندگی میں رحمتیں اور فضل آئے گا نا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو کسی بہت خوبصورت جگہ پہ پہنچنا ہے تو آپ راستے پہ ڈلیں گے پھر وہاں پہنچیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر بیٹھے وہ چیز پا لیں اور پھر کہیں آپ چلتی ہیں ادھر. شاید بات بڑی مشکل ہو گئی ہے. یعنی راستے پہ چلنے کا ذکر بعد میں کیوں آیا؟ ہونا چاہیے، اگر آپ مفہوم کو سمجھ پا رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہلے صراط مستقیم پہ ڈالے گا، چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہوتے ہوتے پھر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں ان کے اوپر آنے لگیں گی، اس کا فضل ملے گا. لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں تقدیم اور تاخیر ہے، کے بعد پہلے وہی تھی صراط مستقیم والی، کہ جس کو صراط مستقیم دکھ جاتا ہے پھر وہ خود بخود اللہ کے فضل اور رحمت میں آ جاتا ہے. بس کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کا دکھنا اور اس پہ چلنا ہی اللہ کا فضل اور رحمت ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اللہ کے فضل اور رحمت میں آگے اگر آپ کتاب سے جڑ گئے اور آپ صراط مستقیم پہ آگے. اور اس بات کے بعد اب آخری آیت وراثت کے احکامات کے سلسلے کی آخری آیت. سورۃ نساء کے بالکل آغاز میں ہم نے وراثت کے مسائل پڑھے تھے، ان میں سے صرف ایک بات جو وہاں نہیں ہوئی تھی اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے. یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے آپ سے. کس بارے میں پوچھتے؟ بے اولاد شخص کی وراثت کے بارے میں، یعنی جس کی اولاد نہیں ہے. قلالہ کی بات پیچھے بھی ہوئی تھی، اسی کا آگے تذکرہ.
فرمایا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ آپ کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. کیا ہے فتویٰ؟ یہاں سے بریکٹس لگا سکتے ہیں، ان امرو خلقہ، اگر کوئی مرد فوت ہو جائے، لیس لہو ولدن، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ولہو اختن، یا اس کی کوئی ایک بہن ہے، یعنی بس دو بھائی بہن ہے، اولاد نہیں تھی ماں بھائی کی، اب بھائی فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فلاح نصف ما ترک، اس عورت اس بہن کو اس کی آدھی جائیداد مل جائے گی. یہ بات پیچھے پڑی کہ دیکھیے کہ کلالہ کی اس بات پیچھے ہو گئی تھی کہ جہاں ماں باپ، یعنی جن کے بچے بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو. پیچھے جو بات ہوئی تھی نا وہ اخیافی رشتہ داروں کی ہوئی تھی، یعنی رشتے تین قسم کے ہوتے ہیں نا، سگے اور سوتیلے، اور سوتیلوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں جس میں ماں کی طرف سے سانجھا ہوتا ہے، یعنی ماں ایک ہوتی ہے باپ فرق ہوتے ہیں، اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ باپ فرق ہوتے ہیں. اب اس صورت میں کہ جب کلالہ کی یہ کیفیت ہو کہ جس میں ماں باپ بھی ایک ہے اور سگے بہن بھائی ہیں، تو پھر اس صورت میں مرنے والے کی جائیداد کیسے بٹے گی؟ جیسے عام شخص کے بچوں کو حصہ ملتا ہے، بھائی کو بہن کا دگنا ملے گا. اور اگر ایک بہن ہے، پیچھے یاد کیجئے یوسیکم اللہ فی اولادکم میں اکلوتی بیٹی کو کتنا ملتا ہے؟ آدھی جائیداد ملتی ہے. تو یہاں فلاح نصف ما ترک، اکلوتی بہن کو بھائی کی آدھی جائیداد مل جائے گی. اور دوسری صورت کیا ہے کہ بہن پہلے مر گئی، اب بھائی زندہ ہے، تو وہ ہوا یاری سہا، پھر وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. کب؟ الم یقل لہا ولدن، جب بہن کی اولاد نہیں ہے، یعنی بہن کے بھی بچے نہیں تھے، اب جائیداد چھوڑ رہی ہے، تو بھائی اس کی جائیداد کا پورا وارث بن جائے گا. ہاں، فائن کا نتس نتعینی، پھر اگر ہوں دو بہنیں یا اس سے زیادہ، پیچھے دو بیٹیاں تھیں نا، یہاں دو بہنیں ہیں، تو فلحم سلوسانی، تو دو تہائی جائیداد جو بھائی کی ہے وہ ان بہنوں میں برابر کی بٹ جائے گی. مما ترک، جو اس نے چھوڑا. اور آخری صورت جو وہاں بیٹوں اور بیٹیوں کے نسبت سے تھی، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر ہوں بہت سارے بھائی اور بہنیں، یعنی بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو کیا گا؟ فَلِذْ سَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ہر بھائی کو بہن کا دگنا ملے گا، جیسے وہاں بیٹے کو بیٹی کا دگنا ملا تھا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہیں بیان کرتا ہے یہ باتیں کہ کہیں بھٹک نہ جاؤ، یعنی ان مسائل میں کمی بیشی کر کے سیدھے راستے سے دوسری طرف نہ ہو جاؤ، اس لیے تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روشناس کرواؤ. اللہ کا شکر تو ادا کرو کہ اس نے تمہیں یہ چیزیں دے دی. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ہر بات کو اس کو پتہ ہے. آپ کو یہ بات اگر اتنی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم میں سے کسی نے وراثت کی تقسیم نہیں کرنی، اور پیچھے ہم تفصیل سے دیکھ بھی چکے ان مسئلوں کو، یا صرف ان باتوں کے اس اینگل سے دیکھیں کہ اسلام نے کیسے حقداروں کو حق دیے. عام بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کو کب حصہ ملے گا، بہن کو کب ملے گا، بہن کو کب، بیٹے کو کب. عام طور پہ جھگڑے جائیدادوں کے ہی ہیں نا، چکائے ہی نہیں جاتے، مرنے والا مر جاتا ہے، دس دس سال کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں، اور جتنی دفعہ مسئلہ ہوگا وراثت کا، اتنی دفعہ اس کی یاد آئے گی، اتنا دل دکھے گا. اللہ تیسرے دن میں اس معاملے کو چپٹا دیتا ہے، ختم کرو معاملے کو، ادھر کرو ادھر کرو. لیکن جب لوگ علم سے دور ہوتے ہیں تو پھر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلالہ کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ ہر بندے کو اس کے حالات کے مطابق حصہ دیا جائے گا، اور جب سنت کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق مال دولت کو بانٹا جائے گا، تو اس صورت میں نہ کسی پہ زیادتی ہوگی اور نہ کوئی کسی پہ ظلم کرے گا. اب دیکھیے کہ سورت نساء پوری کی پوری معاشرتی مسائل پہ تھی. سورت آل عمران کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آخری آیت میں چار باتوں کا حکم دیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، چار کام تھے. اس سورت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ پھر بات کر دی کس بات کی؟ آمنوا باللہ واعتصموا به، اعتصام باللہ. سورہ بقرہ کو دیکھیے، اس کی آخری آیتوں میں بھی یہی تھا نا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو تھیم اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ٹیسٹ نمبر، ایک ایک نمبر پہ بات کرو، جھگڑو، سوچو، یہ باتیں ہاں، ان باتوں کو بنیاد بنا لو سیکھنے سکھانے کی. نہیں، اعتصام باللہ، اللہ کی محبت کتنی آئی، اس کی قدر کتنی آئی، اس کے دین کو کتنا سمجھا.
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کو سن کے سمجھ کے پھر اپنے جسم پر اس طرح لگانے والا بنا دے کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں کوئی آر نہ آئے، ہمیں اللہ کا بندہ بننے میں شرم نہ آئے، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ تو یہاں پہ سورت پوری ہوتی ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تلاوت سنیں گے۔
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله ثم الحمد لله، ہم نے اپنی ایک اور سبحان اللہ بڑی صورتوں میں سے ایک اور صورت آج کمپلیٹ کر لی۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کتنا کچھ سیکھا بھی ہم نے سبحان اللہ، ہے نا، الحمد للہ۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، ہر روز قرآن پہ آنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سیلیبریشن ختم ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ہر دن پھر سیلیبریشن کا ہوتا ہے۔ کبھی ہماری سورت ختم ہو رہی ہے، کبھی ہمارا پارہ ختم ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، الحمدللہ سب ثم الحمدللہ۔ بلکہ ہر آیت ہمارے لیے ایک سیلیبریشن لے کے آتی ہے، اللہ کا احسان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح استقامت دے جس طرح ہم نے سورت فاتحہ سے اسٹارٹ کر کے آج ہم نے سورت ناس تک کر لیا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ قرآن کی ایک منزل کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا، اگر اس کو منزل میں کریں ڈیوائڈ ہم ساتھ میں، تو سبحان اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ ایک دن ہم سورت ناس کر رہے ہوں، ہم کہیں کہ آج ہم نے سورت الناس کمپلیٹ کر لی۔ پھر وہ کمپلیٹ نہیں، وہ اختتام نہیں ہوگا، وہ ہم نے کمپلیشن ہوگی، ہم ساتھ ہی سورت فاتحہ سٹارٹ کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح رکھے، ہم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلے آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے اس کے لیے، ریکیپ کے لیے، سٹارٹڈ فرام آیا نمبر 163، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبی، تو وہی سے اوحینا، ہم نے وہی کی۔ کیا سمجھ آئی آپ لوگوں کو، وہی سے کیا سیکھا آپ نے؟ کہ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف ادوار میں بھیجے، انبیاء بھیجے، ہے نا، اشارہ، خفیہ اشارہ، اور اس سے صرف الہام اور کئی صورتوں میں آتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے انبیاء کے لیے تو وہ وحی ہوتی ہے، لیکن جیسے اشارہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے آیا وہاں پہ، اور پھر مکھی کے لیے آیا، تو اور پھر اور کیا، اور کس کی طرف سے بھی وحی ہو سکتی ہے؟ شیطان جب وسوسے ڈالتا ہے خفیہ، ہے نا، تو وہ بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، یہ بھی انہی کا جواب کہ سبحان اللہ، وہ جیسے کہتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کسی پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں بھیجی، تو اسی کی کنٹینیوشن ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کا پورا ایک چین ہے سبحان اللہ، پورا ایک گلدستہ ہے، خوبصورت گلدستہ، نبی انبیاء اور رسولوں کے نام کا اس صورت میں، ایسے ہی ہے نا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون، سبحان اللہ، بیوٹیفل کمبینیشن کے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دیے۔ اور پھر اللہ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کتنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام ذکر کیا، 25 کا، ہے نا، اور پھر کچھ کا اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں، لم نقصصہم علیک، کچھ کو ہم نے نہیں بھی بتایا تمہیں، نا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ ہم کلام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ بھی حجاب کے پیچھے سے تھا، ہے نا، لیکن ڈائریکٹ امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ سے سن رہے اللہ کی آواز، اور موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ تو رشک آتا ہے نا ان پہ، اللہ تعالیٰ ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت پہ جہاں ہم ان تمام انبیاء سے ملے ہم نا خاص وصف تھا. اور یہ تو ہم سورت پھر اس میں پڑھ چکے نا تیسرے پارے میں بھی تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض, کچھ ہی رسول اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ان کو ایک دوسرے کے, یہ تو ٹھیک ہمیں اس چیز کو ہم مانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اصل مقصد بتا دیا کہ رسولوں کا بھیجنے کا کیا تھا, رسولا مبشرین و منذرین. آیت نمبر 1 جو ہے اگلی میں اس میں دیکھیں 165 میں کیا اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا بتا دیا, ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بشارت دینے کے لیے اور خبردار لینے کرنے کے لیے, تاکہ اللہ یقون للناس اللہ حجہ, کہ لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے. اللہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور ایک اور چیز آپ نے کہ مبشرین, پہلے ہمیں بھی جب لوگوں کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے پہلے خوشخبری ہے نا, پھر منذرین, پھر وہ بعد کا درجہ ہے. تو یہ ترتیب کا بھی ہم نے اللہ کی آیات میں ترتیب میں سبحان اللہ خوبصورتی ہے اس میں کہ پہلے لوگوں کو دین کی اچھی باتیں, دین کی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن آسان باتیں جو خوشخبری دینے والی جنت کی باتیں یہ بتائیں سبحان اللہ, تبلیغ کا اصول. اسی طرح اپنے بچوں پہ بھی ہم نے امپلیمنٹ کرتے ہوئے, انفارچونیٹلی ہم شروع سے یہ کہتے ہیں دیکھیں اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ سزا دے گا, ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر نماز پڑھو گے اللہ ریوارڈ دے گا, ہے نا, الا ماشاء اللہ ایک کامن چیز ہے ہمارے اندر. تو یہ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ہمیں انسان کو سما بسر عقل بڑی چیزیں دی, پھر اللہ نے انسان کو روح بھی دی, اس کے اندر اللہ نے خیر اور شر کا علم بھی رکھ دیا. یہ کافی تھا نا یہ, لیکن اللہ نے پھر بھی اللہ کا احسان کہ اس نے سبحان اللہ حجت پوری کرنے کے لیے انبیاء بھی بھیجے. انبیاء بھی یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر, حجت قائم کر دی. اب دیر از نو ایکسکیوز سبحان اللہ, نو ایکسکیوز. ہماری عقل ہی یہ جو ہے ہم نے جو وعدہ لفظ کیا ہمیں عقل ہی بتا دیتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کا احسان کہ پھر اللہ تعالیٰ نہ بھیج کے بھی ہمارے ساتھ کرتے تو سبحان اللہ. وکان اللہ عزیز حکیم, اللہ تو غالب ہے زبردست ہے, لیکن سبحان اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے ایسے بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکیم ہے. اللہ کو پتا ہے کہ کیسے اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں ساتھ میں پورا سلیبس دے کے بھیج دیا, ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا, لیکن 166 میں دیکھیں, لیکن اللہ یشہد بما انزل علیک, لیکن اللہ گواہ ہے جو کچھ اس نے نازل کیا. اب ہم یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہم میں سے سبحان اللہ کہ میرے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی پیغام, ہے نا, حجت تمام ہو گئی ہوئی ہے سبحان اللہ. اور اللہ کا جو گواہی ہے وہ اللہ کے علم پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی مشاہدے پہ یا تجربے پہ. اور ساتھ پھر اللہ کی والملائکہ تو یشہدونہ, اور یہ کون سے فرشتے جو ہیں سبحان اللہ, کرام ان کاتبین ہے نا, جو ہمارا لکھ رہے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ نے اللہ چاہتے اللہ کی گواہی انف نہیں تھی, وہ کفا باللہ ہی شہیدا, اللہ نہ بھی کرتے تو یہ انف تھی. استاذہ جی نے کتنی پیاری آپ لوگوں کو مثال دی ہے کہ پھر بھی آپ کے ساتھ جو ہے گروپ ایڈمنز ہوتے ہیں, آپ کے ایک مین استاد ہوتا ہے آپ کا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کہ حجت کے لیے, حکمت ہے اللہ کی اس میں, تاکہ کل ہم میں سے کوئی نہ کہہ سکے کہ نہیں میرے تک نہیں پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا 167 میں, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد بھی جب لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے صرف کفر ہی نہیں کیا دوسروں کو بھی لے گمراہ کیا, پھر کیا ہوتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ استاذہ جی نے سبحان اللہ یہی کہا نا کہ پھر جب وہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں پھر وہ سبحان اللہ ان کو واپس آنا مشکل لگتا ہے, جب اوپنلی کرتے ہیں نا تو پھر مشکل لگتا ہے واپس آنا. ایک جو گناہ اکیلا کر رہا ہے انڈیویجولی کر رہا ہے اس کے لیے پھر آسان ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ کے اس کو آ جائے, لیکن جب اپنے ساتھ وہ پورے ایک آرمی بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی گروہ میں کام کرتے ہیں نا, پھر ان کا مشکل کہ وہ کیا کہے گا سبحان اللہ, جو اوپنلی جو اپنا لائف اسٹائل ہی پھر یہ بنا لیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر بہت دور کی گمراہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا کہا 167 میں 8 میں, ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا, پھر جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا پھر اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معافی کو توبہ کو پسند کرتا ہے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے سبحان اللہ کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کفر کرتا ہے, کل بھی ہم یہ بات پڑھ رہے تھے نا, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے بند کر دیتے ہیں اس کے, کوئی اور راستہ نہیں سوائے کس چیز کا, الا طریق جہنم, اللہم لا تجعلنا منہم,
کہ ایک گناہ پھر دوسرے کا راستہ کھولتا ہے نا, پھر جہنم کا راستہ. یہ اس سے آپ نے کیا سیکھا, کیسے اللہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, اللہ رحم کرے, اللہ معاف کر دے ہمیں. آج انسانیت اسی پہ پہنچ گئی ہے, اسی انتہا پہ پہنچ گئی ہے. گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, گناہ کرنا خوبصورت ہو جاتا ہے, اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی بڑی نیکی, چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگنور کر کے سبحان اللہ بڑی بڑی نیکیوں کی تمنا کرتا ہے انسان. پانچ وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے نماز کے لیے جانا مشکل لگتا ہے, مدینہ جانے کی دعائیں کریں. آج ہے کیا یہ چیز؟ اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جس کے دل میں سبحان اللہ عاجزی ہوگی, دنیا کی بے ثباتی کا یقین ہوگا, وہ پھر کوئی نیکی نہیں ضائع کرے گا. یہی سیکھنا مجھے لگتا ہے بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر مل رہا ہے, ڈونٹ بی لٹل اینی اسمال گڈ ڈیڈ. ہمیں کوئی نہیں پتا ہماری کون سی چھوٹی سی نیکی ہمیں جنت میں لے جائے, ہے نا. اور اسی طرح ہر برے کام سے دور رہنا ہے, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, اپنی سوچوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. اور پھر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میرا کانا ذالک علی اللہ یسیرا, جب جہنم خالدین فیہا ابدا. اللہ اکبر. اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, ڈونٹ ٹیک اٹ کہ اللہ کے لیے مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ العزیز, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ نے جہاں, لیکن آج یہ ہم کتنا سنتے ہیں نا کہ صوفیزم سبحان اللہ, اللہ رحیم ہے, اللہ نہیں کسی کو دے گا سزا, اللہ بخش دے گا, اللہ رحیم ہے. لیکن یاد رکھیں ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ العزیز القہار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا, یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق کی. سبحان اللہ, پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پکار لگائی کہ اب تمہارے پاس آ گیا رسول حق کے ساتھ. کون سے رسول آ گیا؟ حق کے ساتھ. اب سبحان اللہ, من ربکم, اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, دیکھیں آپ نے سوچا, آپ سادہ کی طرح کہ مدینہ میں نازل ہوئی, اب اللہ نے پوری انسانیت کو کہہ دیا کہ باقی سب نبی اپنے وقت کے لیے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے آپ کی رسالت ہے, ٹھیک ہے. اگر ایمان لو خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ان فخر ہو, اگر تم انکار کرو گے سبحان اللہ, تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, ہے نا. اللہ کو, اللہ کے پوری پوری کہتے ہیں نا, پوری حدیث کے ہمیں جس اس کا مفہوم ملتا ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے, وہ اللہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دس از آنر فار اس. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں, یا اہل کتاب کتابی لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب نے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا للہ الا الحق, اللہ پہ کچھ نہ کہو سوائے حق کے. کیا حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, ہے نا. عیسائیوں کو ڈائریکٹ یہاں پہ انما المسیح, وہ انہوں نے مسیح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کا کلمہ سے ہم نے پتہ چلا کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے. القاہ مریم و روح من, جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی ان میں, اس لیے ان کو روح من ہو کہ اللہ کی طرف سے. اور جس طرح سبحان اللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب کی روحیں اللہ کی طرف سے ہیں, ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کہا جاتا ہے روح محمدی, سبحان اللہ, نور محمدی ہے. اور اسی طرح ان کی شان ہی علیحدہ ہے, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی شان علیحدہ ہے, ایسے ہی ہے نا سبحان اللہ. فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ پہ ایمان لاؤ, رسولوں پہ ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ, اور ٹرینٹی کا رد کر دیا کہ نہ کہو کہ وہ تین ہے. وہ بھی آپ نے اتنی ڈیٹیل سے سبحان اللہ استاذہ نے, اللہ استاذہ جی کو جزائے خیر دے, اتنی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا ہم سب کے لیے کہ کس طرح ٹرینٹی کا کنسپٹ ان میں رومن سے اور ان سے آیا, پہلے ان میں بھی نہیں تھا, ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تو خیر, اگر تم اس سے کہنے سے باز ہو گے یہی تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. انما اللہ الہ واحد, جان لو کہ اللہ بس ایک الہ ہے. سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اس سے. این یکون لہ ولد, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سبحان اللہ, سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمان نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ندا, بہت ہی بری بات ہے جو وہ لے کے. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ سبحان اللہ ٹوٹ جائیں، اتنی بڑی بات ہے. اور ہم سبحان اللہ کتنے آرام سے اس کو سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے پہلے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس کا، ہی اونز ایوری تھنگ. اللہ کو فرق نہیں پڑتا، یہاں کفا باللہ ہی وکی، اللہ کافی ہے کارساز، ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں کیا بتا دیا 172 میں، کہ مسیح علیہ السلام کا، یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کو کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بندے ہیں، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو اس میں کوئی آر ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ سمجھا جائے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اگلی میں کیا کہہ دیا، کہ جس کو اسی میں کہ وہ میں یستن کی فنی عبادتی، جس کو کوئی آر ہے اللہ کی بندگی سے. سبحان اللہ. ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب بندگی کرنے لگتے ہیں، جیسے استاذہ جی نے کہا کہ نماز ہم کھلے حال میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے سب کے سامنے کہ کوئی یہ نہ کہے دیکھیں کہ یہ کیا کرے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی. وہ یس تک وہ کیا ہے، اندر کا تکبر ہے نا. تو یاد رکھو، فسا یحشرہم الیہ جمیع. آج اگر تمہیں کوئی آ رہا ہے تو اللہ نے اکٹھے تمہیں اللہ کی ہی طرف ہونا سب کو، پھر پتہ چل جائے گا، پھر یہ تکبر ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. ام الذی نستنکف واستکبر فیعذبهم عذابا الیما. اللهم لا تجعلنا منهم ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا. اور اس دن وہ کوئی بھی نہیں پائیں گے کہ اپنے لیے حمایتی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے پھر انسانیت کو پکار ہے سبحان اللہ، بار بار انسانیت کو پکار. کیا بتا رہی ہے؟ کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے. برہان کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نور کس کو کہا گیا؟ قرآن کو، ہے نا. تو سبحان اللہ، اس میں ہم نے وہ بھی دیکھ لیا کہ جو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، بشر تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ان کو عبد کہا کتنی دفعہ، ہے نا. فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر اللہ نے ہمیں سبحان اللہ دے دیا نسخہ، کہہ لیں آپ اس کے، کہ آمنوا باللہ واعتصموا بھی، اللہ پہ ایمان لاؤ اور اس کو پکڑ لو، اس کو، اللہ کو، اللہ کے دین کو. فسیدخلہم فی رحمت من، بس اللہ تمہیں داخل کر دے گا اپنی رحمت سے. من رحمت منہ وفضل، اللہم اجعلنا منہم ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما. اور وہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ گائیڈ کرے گا. یہی تو ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں فرقان دے دے. اور وہ قرآن سے ملتا ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کو پکڑ لیا سبحان اللہ وہ گائیڈیڈ، اللہ ہمیں، ہی از رائٹلی گائیڈیڈ، ہے نا. تو آخری آیت میں پھر ہمیں کلالہ کا، سبحان اللہ، کلالہ کیا تھا کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور جس کے پیرنٹس بھی نہیں ہے، وہ کلالہ، اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا. یہاں پہ کون سے بہن بھائیوں کی بات ہے؟ جن کی مائیں مختلف ہیں، باپ ایک ہے رائٹ، اور ماں مختلف ہے، ٹھیک ہے. جیسے عام طور پہ ہمارے کلچر میں ہوتا ہے، وہ ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ کس کا تھا؟ اخیافی، وہ جن میں سبحان اللہ جن میں باپ ڈفرینٹ ہے، ماں ایک ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پھر ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوئی وہ ہم نے پڑھ لیا، کیسے ہوگی؟ جیسے بچوں کی ہوتی ہے نا، کہ جیسے اولاد ایک بیٹی ہے تو وہ ہاف، الحمدللہ آئی ہوپ یہ سب کے لیے کلیئر ہے. اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3، اور پھر اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر اسی طرح سے بھائی کو بہن کا ڈبل ملے گا. الحمدللہ. یبین اللہ لکم تدلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں، عمل میں اور برکت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. چھوٹا سا ریمائنڈر آپ لوگوں کے لیے اٹینڈنس کا، اپنے گروپس میں اٹینڈنس مارک کرنا، نہیں بھولنی. کچھ لوگوں کی آ رہی تھی کہ وہ پہلے بھول گئے، میل میں نہیں کرتے رہے. آپ کیا کریں؟ ڈونٹ وری. اب آپ ایک دفعہ بس اپنے گروپس میں لکھ دیں کہ ہم بھول گئے تھے، اور ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں, آپ اپنا بتا دیں کہ آپ نے کتنی کلاسز لی تھی, کہ وی ہیو ٹرسٹ ان یو الحمد للہ, اور آئندہ سے باقاعدگی سے اس میں اپنی مارک کریں. جیسے بھی آپ نے کلاس لی یا آپ نے ریکارڈنگ سے لی, آپ جب پورا ہفتہ نہیں لی تو ریکارڈنگ سے لیے تو بھی لکھ دیں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قبول کرے, استقامت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارحمنا بالقرآن, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ, واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت ورزقنی تلاوتہ آنا اللیل واطراف النہار, واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيه,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاءك حق
ولقاءك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق,
اللهم لك أسلمنا ومك آمنا,
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا,
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله
إلا أنت, اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.